الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الثقلين لن تزلوا بعدي إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رواه أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب التقریم حضرات علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں پردہ نشین مائیں بہنیں اور بیٹیاں میں بہت محبت سے ایک بات عرض کر دوں جو دل میں خٹک رہی ہے میں ذکر کر دوں ہماری جو تین بیٹیوں نے بھی نعت شریف پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی میں عمر کچھ بڑی لگتی تھی ہمارے اکابر کا دستور یہ رہا ہے کہ ایسی لڑکی جو مراحقہ ہو مراحقہ کا معنی جو بلوغ کے قریب ہو ایسی لڑکی کو برسر عام نہ لایا جائے اس لیے کہ میں قرآن کریم سے ایک عجیب نقطہ آپ کو بتاؤں قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ساری باتیں موجود ہیں ہمیں دوسروں کے پاس بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں فلاں انگریز یہ کہہ رہا ہے اور فلاں یہ کہہ رہا ہے اور فلاں یہ کہہ رہا ہے ہمارے نبی کی تائید کے لیے ہمیں انگریز کی کیا ضرورت ہے یہ تو ایسا ہوگا کہ کسی پروفیسر کی تائید کے لیے بھنگی سے تائید کروا دیا بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ فلاں انگریز نے کتنی بات کہی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہم یہ کہتے ہیں کوئی بولے یا نہ بولے جس کی تعریف ساری کائنات کا مالک کر رہا ہے وہ انگریز کی تعریف کا محتاج نہیں ہے اس لیے ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے ہمیں دنیا کے کسی انگریز کے قول کی ضرورت نہیں ہے ایک بات اور محبت سے میرے جوانوں کو میں عرض کر دوں دیکھیے فیس بک جو اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے میرے جوانوں کو خاص طور پر میں بہت بہت ایک گہری بات بتانا چاہ رہا ہوں میں تقریرانہ انداز میں نہیں آیا ہوں اور میں جہاں جاتا ہوں تقریرانہ انداز میں نہیں جاتا ہوں میں اپنے دل کے کچھ درد ہیں کچھ غم ہیں جس کو میں اپنے بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے جوان جو اس وقت فیس بک کی طرف جا رہے ہیں اور چیٹنگ کی طرف جو جا رہے ہیں آپ ایک مرتبہ جب فیس بک کھولتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کمپنی نے یہ فیس بک بنایا ہے اس کو $2.5 کا فائدہ ہوتا ہے $2.5 کا فائدہ اس کو ہوتا ہے ایک مرتبہ آپ نے فیس بک کھولا اور اپنی تصویر کو رکھا یا کسی اور ضرورت کے لیے آپ نے فیس بک کو کھولا تو اس ایک مرتبہ کی فیس بک کو کھولنے سے اس کمپنی کو $2.5 کا فائدہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہ سمجھیے کہ اسی فیس بک پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گندی تصویر رکھی ہوئی ہے اللہ کے حبیب کی ایسی گندی تصویر رکھی ہے میں نے نہیں دیکھی لیکن مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ فیس بک پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گندی تصویر رکھی ہوئی ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور میرے آقا اس کی طرف جو ہیں شہوت والے ہاتھ بنا رہے ہیں کم سے کم آپ اتنا نہیں کر سکتے ہیں کہ چلیے فیس بک کھولنا بند کر دیں اگر آپ فیس بک کو کھولنا بند کریں گے یہ $2.5 کا فائدہ اس کمپنی کو نہیں ہوگا, اور اگر آپ نے فیس بک کھولی ہے تو $2.5 اس کمپنی کو فائدہ دیا. جو میرے نبی کا دشمن ہو اور اس کی اس طرح کی تصویریں رکھتا ہو کیا ہم اس کی مدد کریں گے؟ میرے جوانوں, اگر صرف اس بنیاد پر آپ نے فیس بک کو نہیں کھولا کہ میرے آقا کی گندی تصویر آج کے اخبار گجرات سماچار میں بھی پڑھ لینا, آج کے اخبار میں بھی پڑھ لینا کہ فیس بک پر یو کے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گندی تصویر رکھی گئی ہے, آج بھی گجرات سماچار میں یہ مسئلہ آیا ہوا ہے, تو کم سے کم آپ اس نیت سے فیس بک کو نہ کھولے کہ میرے آقا کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اور میں محبوب, میرے آقا میرے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, جو میرے آقا میرے محبوب ہیں, اور اس کی وہ گندی تصویریں کہ ایک عورت کو بتایا ہے اور میرا نبی اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے. کتنی گندی تصویر, میں اس لیے فیس بک کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہوں تو میرے آقا کی تصویر اس پر رکھتی ہے. اس نیت سے اگر آپ نے نہیں کھولا, اللہ کے نبی کے محبوبوں میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ میرا نبی انگلی پکڑ کے آپ کو جنت میں لے جائے گا. آپ بہت سمجھیں میرے جوانوں, جذبات میں نہ آیا, آپ کو بگاڑنے کے لیے اس وقت دنیا تڑی ہوئی ہے تاکہ یہ جوان کسی طرح بگڑ جائے, تاکہ یہ جوان آوارہ ہو جائے, تاکہ یہ جوان برباد ہو جائے, تاکہ اس جوان کی زندگی ختم ہو جائے, ویران ہو جائے, یہ ماں باپ کا نالائق بیٹا ثابت ہو جائے, یہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والا نہ رہے, یہ اپنی بیوی کو پیار دینے والا نہ رہے, یہ اپنی اولاد سے محبت کرنے والا نہ رہے. اس کے لیے ساری دنیا محنت کرتی جا رہی ہے اور خصوصاً مسلمان اگرچہ دنیا ساری دنیا کے جوان فائدہ اٹھا رہے, لیکن چونکہ ہم تو پابند ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہمیں بڑی مبارک شریعت ملی ہے, بڑا پیارا نبی ملا ہے, بہت دلارہ نبی ملا ہے, جو اس امت کے لیے بہت رویا ہے, بہت رویا ہے, جس کی پوری زندگی رونے میں چلی گئی, اس امت کے لیے, اس امت کے لیے تڑپنے میں چلی گئی, جو کبھی چین سے نہیں سویا, نہ راتوں میں سویا, نہ دن میں سویا. اگر وہ چاہتا تو اس کے لیے وہ پہاڑ سونا بن سکتا تھا, اگر وہ چاہتا تو اس کے لیے کھنچے اتر سکتے تھے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں مانگا, اور اس لیے نہیں مانگا کہ اگر میں نے مالداری کی زندگی گزار لی تو میری امت کے غریبوں کی تسلی دینے والا کون ہوگا؟ یہ میری امت کے غربا جو ہے, جس کو وقت پہ کھانا نہیں ملتا, جس کو وقت پہ پینا نہیں ملتا ہے, اس کی ان کو کون تسلی دے گا؟ یہ کم سے کم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ کر تسلی تو حاصل کر لیں گے. حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے, دستک دی تو بیٹی نے اندر سے کہا کون؟ فرمایا تیرے ابا ہے. فرمایا اور بھی کوئی ساتھ ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ عمران ابن حسین ہے. فرمایا ابا جی تھوڑی دیر آپ ٹھہر جائیں. پھر اس کے بعد دروازہ کھولا. فرمایا بیٹی مجھے کیا ہے, کیوں اتنی دیر تم نے لگائی؟ فرمایا ابا جی یہ میرا نکاب تو آپ پکڑیے, میرا کپڑا تو آپ پکڑیے, اس لیے کہ میرے پاس ایک ہی نکاب کا کپڑا تھا اور میں نے وہ دھو کر کے ڈالا ہوا تھا. آپ اکیلے آتے تو میرے ابا کے پردہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن عمران تو پڑھائے تھے, مجھے پردے کی ضرورت تھی, اس لیے میں نے یہ گیلے کپڑے سے نکاب کر لیا. صرف ایک کمرے میں فاطمہ جو ہے ایک کپڑے میں نکاب کا مسئلہ حل کر رہی ہے, اور چہرہ پسماندہ ہے, کمزور ہے, منجھلایا ہوا ہے. باپ پوچھ رہا ہے بیٹی چہرہ یہ منجھلایا ہوا, یہ کمزور کے آثار تیرے چہرے پر کیوں ہے؟ فرمایا کیا بتاؤ, دو دن سے گھر میں کھانا نہیں ہے, کل علی گئے تھے دن بھر روزی کی تلاش کرنے کے لیے, لیکن پورا دن گزر چکا, کوئی مزدوری نہ ملی, آج صبح سے نکلے ہوئے ہیں, دوپہر ہو چکی ہے, ابھی تک علی گھر پہ نہیں آئے ہیں, شام کو کچھ لے کر کے آ جائیں گے تو ضرورت میری پوری ہوگی, میرے شوہر علی کی پوری ہوگی, میرے حسنین کی پوری ہوگی. یہ سن کر نبی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بیٹی غم نہ کر, اگر تم نے دو دن سے نہیں کھایا تو تیرے باپ نے بھی تین دن سے نہیں کھایا. میں یوں کہتا ہوں کہ کیا اس نبی کے لیے گنچے نہیں اتر سکتے تھے؟ کیا اس نبی کے لیے اللہ جنت سے تھانا نہیں اتار سکتا تھا؟ کیوں نہیں مانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک بہت بڑا سوال اس روایت پر ہو جاتا ہے، کیوں نہیں مانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا؟ اس لیے نہیں مانگا کہ اگر آپ ہر وقت کھانے میں اور مالداری کی دولت کے نقشے میں رہتے تو امت کا اکثر طبقہ غریب تھا، ان غریبوں کو تسلی دینے والا کون ہوتا؟ ان کے سروں پر ہاتھ پھرانے والا کون ہوتا؟ ان کے آنسو پوچھنے والا کون ہوتا؟ ان کی مصیبتوں میں ان کے غموں کو پوچھنے والا کون ہوتا؟ ان کے اندر کے جو غم ہیں اس کو جو ہے دور کرنے والا کون ہوتا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے غموں اور ہموم کے اندر اپنی پوری زندگی کو گزار دی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا قرآن اور ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی، پوتر زندگی اور پاکیزہ زندگی، اس میں میرے اور آپ کے قیامت تک کے مسائل موجود ہیں. ہمیں کسی کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی کامل و مکمل شریعت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. میں ایک قرآن کریم کا ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ غور فرمائیں قرآن کریم میں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے الحمد سے لے کر والناس تک، آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، پورے قرآن میں کہیں بھی سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے آپ کو کسی کا نام نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی عورت کا تذکرہ کرتا ہے تو امراۃ سے تذکرہ کرتا ہے، امراۃ لوط، امراۃ فرعون کی بیوی، لوط کی بیوی، نوح کی بیوی، نام نہیں لیتا. حالانکہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ لوط کی بیوی کا نام یہ ہے اور فرعون کی بیوی کا نام آسیہ ہے اور عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا ہے اور نوح کی بیوی کا نام فلا ہے؟ اللہ کو سب کے نام کا پتا تھا، لیکن اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے کسی عورت کا نام قرآن کریم میں نہیں لیا سوائے مریم علیہ السلام کے. اشارہ فرمائے اس بات کی طرف کہ دیکھیے مریم کا نام تو ضرورت کی وجہ سے لیا ہے، اور وہ ضرورت کیا تھی؟ وہ ضرورت یہ تھی کہ چونکہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو لوگوں نے رب بنا دیا تھا، خدا بنا دیا تھا، اللہ کہہ دیا تھا، ثالث ثلاثہ کہہ دیا تھا، اور یوں کہا تھا کہ اللہ عیسیٰ کے روپ میں دنیا میں آ چکے ہیں، تو اللہ کو اس مسئلے کی وضاحت کرنا تھا کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، عیسیٰ رب نہیں ہے، خدا نہیں ہے، پالنہار نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، یہ تو ایک عورت سے پیدا ہونے والا بچہ ہے، اس کی ماں کا نام مریم ہے اور اس سے بچے نے جنم لیا، اور وہ بچہ جیسے تم بڑے ہوتے ہو اسی طرح یہ بچہ بڑا ہوا، تم اس کو رب، خدا اور مالک اور پالنہار کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. اس مسئلے کی بنیاد پر رب تبارک و تعالی نے اس جگہ پر مریم کا نام لیا اور کسی کا نام نہیں لیا. پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں اس بات کی طرف، اے لوگوں تم بھی اپنی بیٹیوں کے نام اور اپنی بیویوں کے نام بلا ضرورت کے لوگوں کے سامنے نہ لیا کرو، اس لیے کہ شہوت پسند آدمی ناموں سے بھی لذت لیا کرتا ہے. قرآن کی تعلیم دیکھیے، قرآن کریم کیسے انداز میں ہم کو تعلیم دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے میں نے کسی کا نام نہیں لیا، حضرت مریم علیہ السلام کے علاوہ بلا ضرورت کے نام نہیں لیا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اے قرآن کے پڑھنے والوں تم بھی بلا ضرورت کے اپنی بیٹیوں کا نام یا اپنی بیویوں کا نام کسی کے سامنے نہ لیا کرو، اس لیے کہ دنیا کے لذت والے انسان اس سے بھی لذت لیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے ہماری شریعت کتنی جامع شریعت، کتنی جامع شریعت. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی عورت کا بچا ہوا پانی، پرائی عورت ہے وہ، اپنی عورت کا بچا ہوا پانی اگر پاک ہے تو وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن پرائی عورت ہے جو ہماری گھر کی عورت نہیں ہے، ہماری محرم نہیں ہے، پرائی عورت ہے جس سے نکاح بھی ہمارا جائز ہے، ایسی پرائی عورت کا بچا ہوا پانی اگر دوسرا پانی موجود ہو تو پرائی عورت کا پانی وضو اور غسل کے اندر استعمال نہ کرو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کرنے سے منع فرمایا، حالانکہ وہ پانی پاک ہے، اگر آپ نے استعمال کر لیا تو وضو بھی آپ کا ہو جائے گا، غسل بھی آپ کا ہو جائے گا، اس پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرائی عورت کا بچا ہوا پانی بلا ضرورت کے استعمال کرنے سے منع فرما رہے، چاہے پاک پانی. آخر ہم صاحب شریعت سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں منع فرما رہے ہیں پرائی عورت کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنے سے, وہ پانی پاک ہے, آپ کیوں منع فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب ملے گا, ارشاد ہوگا کہ لوگو اگر تم نے پرائی عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کیا, اور ممکن ہے پانی استعمال کرتے کرتے اگر ہمارا ذہن اس عورت کی طرف چلا گیا تو ہم ذہنی زنا میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ کا نبی بچانا چاہتا تھا ذہنی زنا سے, اس لیے ہم کو پرائی عورت کا بچا ہوا پانی بھی استعمال کرنے سے منع کرتا. کیسی جامع شریعت, کیسی مکمل شریعت ہے ہماری, کیسی مبارک شریعت ہے. ایسی مبارک شریعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے مسائل کو اس طرح پر حل کیا ہے کہ ہمیں کسی کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جب عورتوں ہی کا مسئلہ آیا تو ایک مسئلہ اور عرض کر دوں, پورے قرآن کریم کے اندر اکثروں کی بیویوں کو اللہ نے امراۃن سے تعبیر کیا, امراۃ نوح, امراۃ فرعون, امراۃ عزیز مصر, یہ امراۃن کا معنی عورت ہوتا ہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے تو امراۃن قرآن نہیں کہتا, دوزہ کا لفظ بولتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک, اے پیغمبر اپنی بیویوں کو کہہ دیجیے. تو تین جگہوں پر ہمارے نبی کی بیویوں کا تذکرہ آیا, تینوں جگہوں پر زوجہ سے تعبیر کیا اور باقی اور عورتوں کو امراۃن سے تعبیر کیا. عجیب نقطہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے, فرماتے ہیں امراۃن اس کو کہتے ہیں جو نکاح میں تو آئی لیکن اپنے شوہر کی کما حق کہو خدمت نہیں کی, اپنے شوہر کی خادمہ نہیں بنی, اپنے شوہر کی دلی مرادوں کو پورا نہیں کیا. بس ایک بیوی ہے, اس سے بچے پیدا ہو گئے, باقی یہ کہ اپنے شوہر کی طبیعت کے موافق نہیں ہے, اپنے شوہر کو چاہنے والی نہیں ہے. جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی, حضرت نوح سے نکاح تو ہوا لیکن نوح پر ایمان نہیں لائی, اسی لیے تو ہلاک ہو گئی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی, حضرت لوط سے نکاح ضرور ہوا لیکن حضرت لوط پر ایمان نہیں لائی. فرعون کی بیوی امراۃ فرعون, یہ مسلمان ہو گئی, فرعون اپنے مذہب کے اوپر رہا تو دونوں میں موافقت نہیں رہی. امراۃ اس کو کہتے ہیں کہ جو نکاح میں تو آئی باقی نہ دل میں خدمت کے جذبات ہے, نہ پیار کے جذبات ہے, نہ محبت کے جذبات ہے, بلکہ ہر وقت لڑائی کا مزاج ہے, طبیعت میں موافقت نہیں ہے, اس کو امراۃن کہتے ہیں. اور زوجہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر کے سکھ دکھ کی ساتھی ہوتی ہے, جو اپنے شوہر کو پیار دینے والی ہوتی ہے, جو اپنے شوہر کو محبت دینے والی ہوتی ہے, جو اپنے شوہر کو چاہنے والی ہوتی ہے, اس کو زوجہ کہا جاتا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں, آپ کی تمام ازواج مطہرات جو ہم سب کی ماں لگتی ہے, ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ہماری مائیں لگتی ہے, یہ تمام کی تمام بیویاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے والی, فدا ہو جانے والی, اپنے شوہر کے لیے مر مٹنے والی. عالم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب مرض الوفات میں ہیں, آخری بیماری میں ہیں. جس بیماری میں اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, اس بیماری میں آپ کی بے چینی ازواج مطہرات سے دیکھی نہیں جاتی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی, میں اللہ سے دعا کرتی ہوں, اللہ کے رسول میرا اللہ آپ کی بیماری مجھے دے دے, آپ اچھے ہو جائیں. کیسی محبت تھی ازواج مطہرات کو اپنے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرمایا اللہ کے حبیب آپ کی بیماری مجھے لگ جائے, میں بیمار ہو جاؤں اور آپ اچھے ہو جائیں. تو دوسری شوکر حضرت عائشہ, حضرت حفصہ وغیرہ بیٹھتی تھی, وہ ذرا منہ چڑھانے لگی کہ بہت بڑی آ گئی یہاں محبت کے دعوے کرنے والے. شوکروں کی تو عادت ہوا کرتی ہے, تو وہ کچھ حضرت عائشہ نے اشارہ کیا تو اللہ کے حبیب نے دیکھ لیا, فرمایا اشارے نہ کرو, میری صفیہ اپنی بات میں سچی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امراۃن اس کو کہتے ہیں کہ جو صرف نکاح میں تو آئی باقی شوہر کی وفادار نہیں رہی, شوہر کی خدمت کی جذبات نہیں رہے. اور زوجہ اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے شوہر کی وفادار رہی, محبت بھری زندگی رہنے والی بنی. تو میری مائیں اور بہنیں اس وقت موجود ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ صرف امراۃن اور بیوی نہ بنو بلکہ اپنے شوہر کی زوجہ بنا کرو. زوجہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے شوہر کو خوب پیار دینے والی ہو، محبت دینے والی ہو. ہمارے حضرت اکثر ایک واقعہ ہم کو سناتے ہیں، میرے مراد مولائی محمد شدید حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہ، شیخ الحدیث مزار العلوم سہارنپور، حضرت ہم کو ایک واقعہ اکثر سناتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یعنی اعظم گھر کے علاقے میں عید کے اگلے دن بیوی نے اپنے شوہر کو ایک لسٹ دی اور یوں کہا فلاں چیز خرید کر لے آؤ، فلاں چیز خرید کر لے آؤ، فلاں چیز، کل کو عید ہونے والی ہے تو یہ چیزیں خرید کر لے آؤ. شوہر گئے اور کچھ چیزیں خرید کر لائے اور کچھ نہیں لائے، تو بیوی نے پوچھا کہ یہ کچھ چیزیں تو ابھی لائے نہیں، کل کو عید ہے اور یہ چیزیں آپ کو نہیں ملی. تو کہا چیزیں تو بازار میں بہت مل رہی تھی لیکن میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے. غریب شوہر تھا، پیسے تھے نہیں، تو کہا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے اس لیے میں خرید کر نہیں لایا اور اتنی چیزیں باقی رہ گئی. بیوی کا جواب سنیے، حضرت اس جواب کو نقل کرنا چاہتے ہیں. بیوی جواب دے رہی ہے، کوئی حرج نہیں، ان چیزوں کے بغیر عید ہو سکتی ہے لیکن آپ کی خوشیوں کے بغیر عید نہیں ہو سکتی. یہ وہ جواب ہے جو شوہر کے دل کو جیت لیا کرتا ہے، یہ وہ جواب ہے کہ جس سے شوہر کا دل بھر جایا کرتا ہے، یہ وہ جواب ہے کہ جس میں شوہر اپنی بیوی پر مر جایا کرتا ہے. اور اگر یہی رہا کہ نہیں مجھے تو کسی طرح یہ چیز چاہیے، چاہے تم قرض لے کر کے مجھے لا دو تو چاہے تو تم بھیک مانگ کر کے مجھے لا دو، لیکن مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، شوہر ضرور بھیک بھی مانگے گا، شوہر ضرور قرض بھی لے گا، لیکن اس شوہر کے دل میں بیوی کی محبت نہیں آ سکتی ہے. ہمیں چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو وہ پیار سکھایا ہے، وہ دلاب سکھایا ہے، وہ اس دیوالی زندگی سکھائی ہے، وہ معاشرتی مسائل سکھائے ہیں، وہ سوسائٹی لائف سکھائی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، عجیب مسئلہ ہے، ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے سنجنی ساتھ کے بعد سواقعہ ہے، ازواج مطہرات نے مشورہ کر کے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو فتوحات بہت ہو گئی ہے، مال کی بہت کثرت ہو گئی ہے، بہت زیادہ مال آپ کے پاس آ چکا ہے، اس لیے ہمیں سال بھر کا خرچہ چاہیے. آج تک تو زندگی بکر و فاقہ میں گزر چکی، کوئی حرج نہیں، لیکن اب تو ہمیں پورے سال کا خرچہ چاہیے. اللہ کے حبیب کو یہ ادا پسند آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ادا پسند آئی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا آپ سال بھر کا خرچہ مانگ رہی ہیں. نبی ناراض ہو گئے اور ایک مہینے تک نہ بولنے کی قسم کھا لی، اپنی بیویوں سے ایک مہینے تک نہ بولنے کی قسم کھائی. اس کو الائے لوگ بھی کہا جاتا ہے. حضرت ایک دوسرے مکان میں تشریف لے گئے اور اپنے مکان میں نہ آنے کی بھی قسم کھا لی کہ اب میں تمہارے مکان میں نہیں آؤں گا ایک مہینے تک. ادھر ازواج مطہرات پریشان ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتا دیا جا کر کہ اللہ کے حبیب نے بیویوں کو طلاق دے دی. ایک بہت بڑا مسئلہ مدینے میں کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی. حضرت عمر دورے دورے آئے، ایسے دورے کہ آپ کی لنگی مبارک جو تھی وہ بھی نیچے چلی گئی، دوڑتے ہوئے لنگی نیچے چلی گئی. آئے اور سب سے پہلے اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے اور مسئلے کی تحقیق کی کہ کیا اللہ کے نبی نے تمہیں طلاق دے دیے. فرمایا ہم کو نہیں معلوم، البتہ اتنا ضرور ہے کہ حضرت نے ایک مہینے تک ہم سے نہ بولنے کی قسم کھا لی ہے، باقی طلاق دیے یا نہیں دی یہ تو ہم کو پتا نہیں، آپ ام سلمہ سے پوچھ لیجئے. ام سلمہ کو پوچھا تو ام سلمہ نے بھی یہی جواب دیا. پھر معلوم کیا کہ اللہ کے حبیب ہے تھا تو فرمایا فلا مکان کے اوپر کے حصے میں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ پہلے تو میں جاؤں اور اپنے نبی کے غصے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کروں، کچھ ہنسانے کی باتیں کر لوں تاکہ نبی علیہ السلام کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے، پھر میں آہستہ سے یہ مسئلہ پوچھوں گا جو طلاق کا مسئلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، دروازے پر دربان کھڑے تھے. حضرت یرفع رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہا کہ ذرا اجازت لے لیجیے، عمر آیا ہے. فرمایا رسول اللہ عمر آئے ہی اجازت مانگ رہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ابھی نہ آنے دو، حضرت غصے میں تھے، فرمایا ابھی نہ آنے دو. تھوڑی دیر حضرت عمر مسجد نبی میں چلے گئے، پھر آ گئے، فرمایا اجازت لے لو. حضرت نے فرمایا ابھی نہ آنے دو، ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت عمر تشریف لے گئے، فرمایا اجازت لے لو، عمر آیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا جانے دو. حضرت عمر وہاں پہنچے اور کھڑے کھڑے ہی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی حیات بیان فرما رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتلی سی چٹائی کے اوپر آرام فرماتے اور اس چٹائی پر سونے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ چکے تھے. جو تکیا تھا وہ چمڑے کا تکیا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا. میں اکثر علماء کی مجلس میں کہا کرتا ہوں کہ عجیب ہے, نبی کی زندگی وہ زندگی ہے کہ عوام تو عوام خواص نے بھی کبھی وہ زندگی نہیں اپنائی. میرے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں, دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہوگا یا کوئی مبلغ ایسا نہیں ہوگا جس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوگا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جنہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. عوام تو بہت دور کی بات, خواص کا عالم یہ ہے, بلکہ اللہ ہی ہمیں معاف فرمائے, خواص کا مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ اللہ کے شکر کے کلمات ہماری زبان سے ختم ہو گئے. ہم رب کریم کا شکر ادا نہیں کر رہے, حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہماری بڑی شکایت کر رہا ہے, بڑی شکایت کر رہا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہر بات کو بیان کر رہا ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی شکایت کرتے ہوئے فرمایا, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأصبنا به نقعا فوسطنا به جمعا ان الانسان لربه لکنوت ان الانسان لربه لکنوت. فرمایا دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم, اور جب وہ دوڑنے لگے اور اس کے پاؤں کے نیچے سے راک ہو رہی ہے, اس راک کی قسم, اللہ راک کی بھی قسم کھا رہا ہے, گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے, راک کی قسم کھا رہا ہے. فرمایا گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لوہا لگا ہو اور وہ لوہا پتھر سے ٹکرائے دوڑتے وقت, اس کے نیچے سے اڑنے والی آگ کی قسم, وہ آگ کی قسم کھا رہا ہے, وہ راک کی قسم کھا رہا ہے, وہ گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے. اور ان سب کی قسم کو کھانے کے بعد اخیر میں کہتا ہے ان الانسان لربه لکنوت. ان علماء سے پوچھئے اللہ نے کتنی تاکید استعمال کی ہے, ان حرف مشبہ بالفعل لے آئے, الانسان جملہ اسمیہ لے آئے, لکنوت میں لام تاکید کا لے آئے, کنود مبالغہ کا صیغہ لے آئے. اگر ہماری ٹھیک اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا, بے شک انسان میرا بڑا ہی ناشکرا ہے, بے شک انسان میرا بڑا ہی ناشکرا ہے. علامہ رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں, بہت بڑے مفسر ہیں. علامہ رازی اس جگہ پر ایک سوال قائم کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہم تو بہت اعلیٰ لوگ, ہمارا مقام تو بہت اونچا, ہمارے جیسا تو دنیا میں تم نے کسی کو پیدا نہیں کیا, ہمارا جسم کتنا اعلیٰ تم نے بنایا, ساری دنیا کی مخلوق کو منہ جھکا کر کھانے والی بنائی کہ منہ جھکا کر کھاؤ, چرند منہ جھکا کر کھا رہے, پرندے منہ جھکا کر کھا رہے, بھینس منہ جھکا کر کھا رہی ہے, بیل منہ جھکا کر کھا رہے, شیر جیسا شیر منہ جھکا کر کھا رہا ہے, ہاتھی جیسا ہاتھی منہ جھکا کر کھا رہا, ساری مخلوق کو کہا کہ منہ جھکا کر کھاؤ, انسان کو کہا نہ تو منہ جھکا کر نہیں کھائے گا, تو لقمہ اٹھا کر کھائے گا. اللہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا تیری پیشانی میرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی, تیری پریشانی میرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے. اگر تیری پریشانی جھکے گی تو صرف اور صرف میرے سامنے جھکے گی, نہ کھانے کے سامنے نہ پینے کے سامنے, دنیا کی کسی مخلوق کے سامنے تیری پریشانی نہیں جھکے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, الا لا تتخذوا قبری وثنا. اے لوگو, اللہ کی لعنت ہو یہود پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کیا, خبردار خبردار, اے لوگوں تم میری قبر پر سجدہ نہ کرنا, میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا, میری قبر کو مسجد نہ بنانا, میری قبر پر سجدے نہ کرنا. الا لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, الا لا تتخذوا قبری وثنا. میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا, بخاری کی روایت ہے, میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا, جیسے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے, میری قبر کے سامنے کبھی سجدہ نہ کرنا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بھی سجدہ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کی ذات کے, سجدہ صرف صرف اور صرف اللہ ہی کو ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ انسان اشرف المخلوقات, بہت اعلیٰ,
بہت اونچا بہت اونچا بہت اونچا. اللہ نے اس کو اتنا اونچا بنایا اتنا اونچا بنایا ہے کہ یہ ہے تو 7 فٹ کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے کمالات رکھے ہیں, بڑے جوہر رکھے ہیں. مسند احمد کی ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا رب تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ جل شانہ سے فرشتوں نے ایک سوال کیا, اے اللہ تو نے دنیا میں اتنی ساری مخلوق پیدا کر لی ہے, ان تمام مخلوق میں طاقتور تیری مخلوق کون سی ہے, سب سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ نے فرشتوں کو یہ جواب دیا کہ میرے جتنے پہاڑ ہیں نا وہ سب سے زیادہ طاقتور مخلوق ہیں, اس لیے کہ پہاڑوں سے زمین کبھی ہلتی نہیں ہے. پہاڑ میک ہے, میکوں کی طرح اللہ نے لگا دیا ہے. فرمایا پہاڑ میں زمین کو ہلنے نہیں دیتے. فرمایا سب سے زیادہ طاقتور یہی پہاڑ ہے یا اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس سے بھی زیادہ طاقتور ایک مخلوق ہے. فرمایا وہ کون سی؟ فرمایا لوہا, لوکھن. یہ لوکھن جو ہے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے, اس لیے کہ اسی لوہے کو لوکھن کو اور اس کی مشینریوں کو جو لوہے سے بنی ہوئی ہے, یہ جے سی بی ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے, ان سب کو پہاڑوں پر چلاؤ تو وہ پہاڑ کو توڑ کر ختم کر دیتی ہے, ریزہ ریزہ کر دیتی ہے, ٹکڑے ٹکڑے یہ کر دیتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور مخلوق یہ لوہا ہے. پر اس میں پوچھ رہے اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق؟ فرمایا ہاں لوہے سے زیادہ طاقتور مخلوق آگ ہے, اس لیے کہ اس لوہے کو آگ میں ڈالو تو آگ اس کو گرما کر کے نرم کر دیا کرتی ہے اور جس طرح چاہے اس کو موڑنا آپ موڑ دیا کرتے ہیں. فرمایا اس سے بھی آگ سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق؟ فرمایا ہاں پانی ہے. اللہ فرماتے ہیں میری مخلوق میں پانی وہ مخلوق ہے کہ کتنی ہی آگ کیوں نہ ہو پانی کو اس پر ڈال دیا جائے تو وہ آگ کو ختم کر دیا کرتے ہیں. سب سے طاقتور مخلوق پہاڑ ہے, پہاڑ سے زیادہ لوہا ہے, لوہے سے زیادہ فرمایا کہ آگ ہے اور آگ سے زیادہ پانی ہے. فرمایا اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق تیری ہو سکتی ہے؟ اب سنیے میرے رب کریم کا جواب جو میرا نبی نقل کر رہا ہے. اللہ نے یہ فرمایا ہاں ان سب سے زیادہ طاقتور مخلوق وہ میرے بندے کا وہ صدقہ ہے جو اس نے دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دی, ریاکاری اس میں نہیں تھی, دکھلاوا نہیں تھا, حاجی صاحب بننے کی تمنائیں نہیں تھی, اپنے آؤ بھگت کی تمنائیں نہیں تھی, ویلکم کی خواہشات نہیں رکھتا تھا, اپنے نام کے جلسے کرانے کی تمنائیں نہیں رکھتا تھا اور اپنے نام کی شہرت نہیں چاہتا تھا, بلکہ رب کریم کے لیے وہ دے رہا ہے. اس طرح پر کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلا. فرمایا وہ صدقہ اتنا زبردست صدقہ ہے اور اس کی طاقت اتنی زبردست طاقت ہے کہ اگر میں اس صدقے کو پانی بنا کر کے جہنم میں ڈال دوں تو میری جہنم کی آگ کو بجھا دے. یہ وہ مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو جو مقام دیا ہے, جو اس کو عزت عطا فرمائی ہے, جو اس کو بلندی عطا فرمائی ہے, اس انسان کو جو مقام عطا فرمایا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, بلکہ بنانے کا بھی تو ارادہ فرمایا, تو ہم پر بہت بڑا اشکال کیا گیا تھا, بہت بڑا اشکال, اور اشکال کرنے والا کوئی ارے گہرے نہیں تھا. اللہ کی وہ مخلوق تھی جو ملائکہ کہے جاتے ہیں, جو برشتے کہے جاتے ہیں, جو یہاں موجود ہیں ابھی, جو اس مجلس کے چاروں طرف موجود ہیں اور ہمارا نظارہ کر رہے ہیں کہ کون اخلاص سے آیا ہے اور کون کس نیت سے آیا ہے اور کون کس نیت سے آیا ہے. وہ فرشتوں نے یہ اشکال کیا تھا, اے اللہ تو ایسی مخلوق کو بنا رہا ہے یہ اس میں خود دماغ جو دنیا میں جا کر ماردار کرے گی, یہ روزانہ کی قتل و غارت گری کرے گی, یہ روزانہ لوگوں کی گردنیں کاٹے گی, یہ لوٹ مار کرے گی, یہ نہ معلوم کیا سے کیا کرے گی. اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اگر تجھے تسبیح کی ضرورت ہے, تجھے تقدیس کی ضرورت ہے, تجھے پاکیز کی بیان کرنے کی ضرورت ہے, تجھے نماز کی ضرورت ہے, تجھے سجدوں کی ضرورت ہے, تو ہم ملائکہ بہت کافی ہے, نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تیری بہت تسبیح بیان کرتے, ہم تیری بہت پاکیزگی بیان کرتے, ہم تیری بہت تعریف کرتے, تو جتنی مرتبہ چاہے الحمدللہ پڑھ لیں گے, تو جتنی مرتبہ چاہے سبحان اللہ پڑھ لیں گے, تو جتنی مرتبہ چاہے اللہ اکبر پڑھ لیں گے. اے اللہ تو مت پیدا کر اس انسان کو, یہ دنیا میں جا کر تیری پوری زمین کو خراب کر دے گا. اللہ نے دو جواب دیے, ایک حاکمانہ جواب دیا اور ایک حکیمانہ جواب دیا. حاکمانہ جواب کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ یوں کہہ دے چپ ہو جاؤ بولو مت, یہ تو ہوا حکیمانہ جواب. اور حکیمانہ جواب ذرا مصلحت سے کوئی جواب دینا, مصلحت سے تو اللہ نے جواب یہ دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کچھ چیزوں کے نام سکھائے. وہ چیزیں کیا تھی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے ان چیزوں کے نام لکھے کیونکہ وہ تو دنیا کی ابتدا تھی نا, یہ دنیا کا پہلا انسان تھا, ابھی نماز تو رہی مل گئی تھی, ابھی روزہ تو رہی مل گیا تھا, ابھی تو بچپنا تھا انسان کا, یہ تو آدم تو انسان کا بچپنا ہے, ابتدا ہے وہ تو, اور اس وقت ہم جو چل رہے ہیں وہ دنیا کا بڑھاپا ہے, ہم بڑھاپے میں آئے ہیں اور آدم بچپنے میں آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے بڑھاپے میں بوڑھوں سے کام کم لیا جاتا ہے, شاباشیاں زیادہ دی جاتی ہیں, بوڑھے لوگوں سے کام کم لیا جاتا ہے شاباشیاں زیادہ دی جاتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابا آپ نے تو کمال کا کام کر دیا, بس اتنا بہت ہو گیا, تو بڑھاپے میں کام کم اور ثواب زیادہ دیا جو ہے شاباشیاں زیادہ دی جاتی ہے. یہ امت چونکہ بڑھاپے میں آئی ہے اس لیے اللہ نے فرمایا تم سے میں کام کم لوں گا اور ثواب تمہیں بہت زیادہ دوں گا, فرمایا پانچ نماز پڑھو گے 50 کا ثواب عطا کروں گا, اور اس میں بھی جماعت سے پڑھو گے تو 25 نماز کا اور ثواب عطا کروں گا, اس میں بھی جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا زیادہ ثواب عطا کروں گا, اس میں بھی صفحے اول میں پڑھو گے تو اور ثواب عطا کروں گا, اس میں بھی اخلاص ہوگا تو اور ثواب عطا کروں گا. رمضان کے روزے رکھ لیے آپ نے اور بعد میں 6 روزے شعبان کے رکھ لیے, فرمایا 36 روزے ہو گئے, پورے سال کے روزوں کا تمہیں ثواب دے دوں گا. فرمایا جب تم حج کرتے ہو نا تو ایک حج کی وجہ سے ماں قبل کے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں, حتیٰ کہ تمہیں حج سے ایسے واپس کرتا ہوں کہ یومین ولدت روم, وہ جیسے تیری ماں نے تجھے آج جنا ہے. فرمایا تم نے اگر اخلاص کے ساتھ زکات دی ہے تو میں چھوٹی سی زکات کو اتنا پالوں گا اتنا پالوں گا کہ قیامت کے دن ایک کھجور کا دانا اور پہاڑ کے برابر بنا کر کے تجھے پیش کروں گا. ابن قیم فرماتے کہ اور پہاڑ کا کیا مطلب ہے, فرمایا اور پہاڑ کے ٹکڑے کرو, کتنے ٹکڑے ہوں گے, اتنا بڑا پہاڑ ہے اور پہاڑ, جو لوگ حجاج کرام حج پڑھنے کے لیے گئے یا معتمرین عمرے کے لیے گئے انہوں نے اور پہاڑ کو دیکھا ہوگا کتنا بڑا پہاڑ ہے, ایک کھجور کا دانہ اخلاص کے ساتھ اگر سب ساتھیا ہے, اللہ کہتا ہے میں اس کو اور پہاڑ کے برابر بناؤں گا اور وہ پہاڑ کے تم ٹکڑے کرو, کتنے ٹکڑے بنتے ہیں, فرمایا ایک کھجور کے بدلے میں تمہیں اتنا ثواب ہوتا ہے. یہ عمر بڑھاپے میں آئی اور بوڑھوں سے کام کم شاباشیاں زیادہ, اس امت سے بھی کام کم لیا گیا شاباشیاں اس کو بہت زیادہ دی گئی, اسی لیے اس امت کی عمر بھی بہت مختصر ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمر مابین 60 الی 70, 60 اور 70 کے بیچ میں, 60 اور 70 کے بیچ میں, 60 اور 70 کے بیچ میں تمہاری عمر رہے گی. تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا کا پہلا انسان ہے, یہ دنیا کا بچپنا ہے, یہ ابتدا ہے انسان کی, اور بچپنے میں کیا سکھایا جاتا ہے, بیٹے کھانا کیسے کھاؤ گے, بیٹے پانی کیسے پیو گے, بیٹے کس ہاتھ سے کھاؤ گے, کھانے پینے کی چیزیں سکھائی جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی چیزیں سکھائی, اس کو کھنچا کہتے ہیں, اس کو چمچ کہتے ہیں, اس کو فلاں چیز کہتے ہیں, اس کو فلاں چیز کہتے ہیں, یہ چیزیں ساری سکھا دی, آدم کو بھی سکھائی, ملائکہ کو بھی سکھائی. اب اللہ نے دونوں کا امتحان لیا, قرآن گواہ ہے پہلی پارے کے 3rd رکوع کے اندر اللہ نے دونوں کا امتحان لیا, ملائکہ سے پوچھا بتاؤ وہ چیزیں جو میں نے تم کو بتائی تھی, فرشتے کہنے لگے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں, آدم سے پوچھا تم بتاؤ, حضرت آدم فٹ فٹ اس کو بیان کرنے لگ گئے. اصل میں ملائکہ میں نہ کھانے کا مزاج, نہ پینے کا مزاج, نہ ان کو کھانے کی ضرورت, نہ ان کو پینے کی ضرورت, کسی چیز کی ان میں حاجت ہی نہیں, ان میں خواہشات نہیں, نہ بیوی کی ضرورت, نہ بچوں کا کوئی مسئلہ, وہاں خواہشات ہی نہیں ہے. اور جس چیز سے تعلق نہیں ہوتا انسان اس کو بھول جاتا ہے, فرشتوں کو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نبی بھی نہیں بنایا, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں میں سے نہیں آئے, انسان میں سے آئے. فرشتوں میں سے کیوں نہیں بنایا اللہ نے نبی, اس لیے نہیں بنایا کہ اگر فرشتے کو نبی بنا دیتے, اب یہ بندہ پوچھنے جاتا کہ اے اللہ کے نبی, فرشتے سے پوچھ رہا ہے اے اللہ کے نبی میں جنگل میں ہوں اور بھوک بہت لگی ہے, کھانا ختم ہو چکا ہے, پیاس بہت لگی ہے, پانی ختم ہو چکا ہے, میرے پاس تھوڑا سا شراب مل گیا ہے یا تھوڑا سا مردہ جانور مل گیا ہے, میں اضطراری حالت میں ہوں, موت کے کھانے پر پہنچ چکا ہوں, اگر مردار نہیں کھاؤں گا, اگر شراب نہیں پیوں گا تو میں مر جاؤں گا, تو کیا میں مردار کھا سکتا ہوں, میں جو ہے شراب پی سکتا ہوں, انتہائی آخری حالت پر آ چکا ہوں, اضطراری حالت ہے میری, بے چینی کی حالت ہے میری, مجبوری کی حالت ہے, آپ ذرا بتا دیجئے نا کیا مسئلہ ہے. فرشتے کہیں گے بے چینی کیا ہوتی ہے, اضطرار کیا ہوتا ہے,
انہیں بتائیں گے کہ کیا مسئلہ ہوا کرتا ہے. جس کو جس چیز سے مناسبت نہیں ہوتی ہے ان کو وہ چیز یاد بھی نہیں رہتی ہے. فرشتوں کو مناسبت نہیں تھی اس لیے وہ چیزیں یاد نہیں رہی. حضرت آدم علیہ السلام سے کھانا متعلق ہے, پینا متعلق ہے, بیوی متعلق ہے, بچے متعلق ہے, تو وہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہو گئے. اللہ نے یہیں پر آدم کی فضیلت کو بیان فرما دیا کہ یہ آدم علم لے کر کے دنیا میں جائے گا اور اپنے علم پر جب عمل کرے گا تو اس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ پائے گا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں اس انسان کی فضیلت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں چلے ہیں اور ایک ایک مقام پر پہنچے تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے آگے میں نہیں آ سکتا ہوں, آپ اکیلے ہی جائیے اللہ کے پاس. اگر اس سے آگے میں آیا تو اس صورت میں میرے پر جل جائیں گے. اگر یکسرے منہ اے برتر پرم فروغ تجلی بسوج پرم, اگر یکسرے منہ اے برتر پرم فروغ تجلی بسوج پرم, اے اللہ کے حبیب اس سے ایک قدم بھی اگر میں آگے چلا تو میرے پر جل جائیں گے, اس لیے میں اس سے آگے اب نہیں آ سکتا ہوں. اللہ کے حبیب اس مقام پر پہنچے جہاں جبریل امین بھی نہیں پہنچ پائے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اتنا اونچا مقام دیا ہے. ایک اور تحقیق کی بات عرض کروں, اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. جمہور مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی فضیلت علم کی بنیاد پر ہے. سارے مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ انسان کی فضیلت علم کی بنیاد پر ہے, لیکن ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی فضیلت تواضع کی بنیاد پر ہے. علم کی بنیاد پر نہیں, توازو کی بنیاد پر انسان کی فضیلت ہے. اس کی وجہ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب لکھی ہے, فرمایا دیکھو علم تو شیطان کے پاس بھی تھا بلکہ وہ ہم سے بڑا عالم ہے, ہم سے زیادہ نالج رکھتا ہے, بہت زیادہ جانتا ہے, بلکہ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار عین ہے, ایک عارف کا عین, ایک عالم کا عین, ایک عابد کا عین, عارف عارف عابد اور چوتھا عین عاشق کا عین. چار عین ہے, عارف بھی ہے, عالم بھی ہے, عابد بھی ہے, عاشق بھی ہے. فرمایا شیطان میں تین عین موجود ہیں, ایک عین نہیں ہے. شیطان عارف بھی ہے اور بہت بڑا عالم, بہت بڑا عالم, انسان سے زیادہ علم رکھتا ہے. اسی لیے تو بعض بزرگوں کے باب میں لکھتا ہے کہ ان سے شیطان نے پوچھا کہ اگر میں آدم کو سجدہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے, تو بزرگ نے جواب دیا کہ آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے تو اب بھی تیری بخشش ہو سکتی ہے. جس بنیاد پر تجھے نکالا گیا ہے, تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اسی لیے تجھے نکالا گیا, اب بھی آدم کی قبر پر سجدہ کر لے تو اس صورت میں تیری بخشش ہو سکتی ہے. تو شیطان جواب دیتا ہے کہ اچھا تم لوگ تو شرک سے خود ہی بنا کرتے ہو اور مجھے قبر پر سجدے کروا رہے. دیکھیے عالم اس کا علم دیکھیے, وہ ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے, وہ عالم بھی ہے, شیطان عابد بھی ہے. عبادت کا اس کا عالم تو یہ تھا کہ آسمان میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی ابلیس نے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو, حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو اسی عبادت کی بنیاد پر اسے فرشتہ سمجھ لیا. تو عالم بھی بہت بڑا, عابد بھی بہت بڑا, عارف بھی بہت بڑا, اللہ کو پہچاننے والا بھی بہت بڑا, معرفت بھی اس کو بہت زیادہ ہے. اللہ نے جب غصے میں آ کر اس کو نکالا, راندے درگاہ ہوا, جب اللہ کے دربار سے نکالا گیا تو نکلتے نکلتے اللہ سے دعا کر رہا ہے الى یوم الوقت معلوم, اے اللہ تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے, جس کی وجہ سے میں نکلا ہوں نا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ, تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. ہم ہوتے تو کیا کہتے, اللہ بہت غصے میں ہے, غصے میں مانگنا نہیں چاہیے, غصے میں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں نا, تو اللہ غصے میں ہے ابھی مانگنا نہیں چاہیے. شیطان کو معلوم تھا, معرفت تھی اس کو کہ اللہ کتنے ہی غصے میں کیوں نہیں ہوتا, لیکن وہ منتقم المزاج نہیں ہے, بدلہ لینے والا نہیں ہے, انتقام اس کی صفت نہیں ہے. تو شیطان عابد بھی تھا, عارف بھی تھا, عالم بھی تھا, لیکن ایک عین اس کے پاس نہیں تھا, وہ عاشق نہیں تھا, اور بغیر عشق کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. عشق کے بغیر کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، عشق کے بغیر تصوف بھی قبول نہیں ہوتا، عشق کے بغیر ذکر بھی قبول نہیں ہوتا، عشق کے بغیر نماز بھی قبول نہیں ہوتی، عشق کے بغیر علم بھی قبول نہیں ہوتا، عشق کے بغیر معرفت بھی قبول نہیں ہوتی، عشق کے بغیر تو کوئی چیز قبول ہوتی نہیں۔ اسی لیے ضرورت ہے ہماری عبادتوں میں عشق پیدا کرنے کی۔ حضرت علامہ اقبال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ساری دنیا یوں کہہ رہی ہے آدم کو فضیلت علم کی بنیاد پر ملی، شاہ صاحب فرماتے ہیں نہیں نہیں، آدم کو فضیلت تواضع کی بنیاد پر ملی، اس لیے کہ علم تو شیطان کے پاس بھی موجود تھا، اگر علم کی بنیاد پر فضیلت ملتی تو شیطان کو ملنی چاہیے تھی۔ فرمایا علم کی بنیاد پر نہیں ملی بلکہ تواضع کی بنیاد پر ملی۔ شیطان جب اتارا گیا دنیا میں تو غرور اور تکبر کرتا ہوا، حدیث میں آتا ہے یوں ہاتھ رکھ کر کے اترا تھا، اور غرور اور تکبر کرتا ہوا اترا اور اللہ سے یوں کہتا رہا کہ میں تیرے بندوں کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا، اور مزید اس نے تکبر یوں کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ بلند رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، بلندی والا نیچے والے کو سجدہ نہیں کر سکتا، یہ غرور اور تکبر تھا۔ اور آدم کا مسئلہ کیا ہوا، ایک دانہ کھا لیا تھا، ایک دانہ کھا لیا تو اس دانے کے کھانے پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ندامت جو ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ میں نے اپنی ذات پر بہت ظلم کیا ہے، اگر تو نے میری بخشش نہیں کی تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدم کو فضیلت تواضع کی بنیاد پر ملی، انتصاری کی بنیاد پر ملی۔ اللہ کو تواضع پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو اطرفو پسند ہے، اللہ کو شان پسند ہے، اللہ کو بلندی پسند ہے، اللہ کو کبر پسند ہے، اللہ کو اپنے آپ کو بڑا بتا کر دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تواضع کو چاہتی ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس انسان کو تو اللہ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا، بہت اونچے مقام والا یہ انسان ہے۔ علامہ راضی فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر تجھے ہماری برائی کرنا تھا، ان انسان لرب ہی لقنود میں ہماری ناشکریوں کو بیان کرنا تھا کہ تو بڑا ناشکرا انسان ہے، تو اے اللہ تو نے گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی، تو تیری ذات کی قسم کھاتا، تو برشتوں کی قسم کھاتا، تو آسمان کی قسم کھا لیتا، تو زمین کی قسم کھا لیتا، تو نے تو جانوروں کی قسم کھائی جو ہمارے کھڑ کلاس کے ہیں، جو ہمارے ہاتھ کے نیچے رہنے والے ہیں، جو ہمارے خادم ہیں، جو ہمارے پاسبانی کرنے والے ہیں، ہم تو اس پر سواری کرتے ہیں، ہم اس سے بہت اعلیٰ شیخ ہیں، شیخ کے لیے تو نے جانوروں کی قسم کھا لی۔ یہ سوال علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب اس کے بعد جواب سنیے۔ فرمایا اللہ نے گھوڑوں کی قسم اس لیے کھائی کہ گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار جانور ہے، گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار جانور ہے۔ اس کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ رات میں سست کھڑا ہو، اتنے میں کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے تو گھوڑا سنبھل کر کھڑا ہو جاتا ہے، سہم کر کھڑا ہو جاتا ہے، شاید میرے مالک کو میری ضرورت پڑی ہو اور میں سست کھڑا رہوں۔ یہ وفاداری کے خلاف ہے، یہ وفاداری کے خلاف ہے، اس لیے بالکل چست ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تیز رفتار گھوڑا دوڑ رہا ہے، مالک اس کے اوپر سوار ہے، اور اچانک مالک کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، زور سے اس نے لگام کھینچی، خون بھی نکل آیا یہاں سے، لیکن گھوڑا جب کھڑا ہوتا ہے تو اپنے پاؤں کو چوڑے کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس لیے اپنے پاؤں کو چوڑے کرتا ہے میرا مالک نیچے گرنے نہ پائے، اس لیے کہ میں اچانک کھڑا رہوں گا۔ گاڑی تیز چلتی ہو، اچانک بریک مارتے ہیں تو گاڑی الٹ جاتی ہے، اگر میں بھی تیز رفتاری میں چل رہا تھا اور اب میرے مالک نے مجھے کھڑا کیا، میں اچانک کھڑا ہو رہا ہوں، اگر ویسے ہی کھڑا ہو جاؤں گا تو میرا مالک گر پڑے گا۔ اپنے پاؤں کو چوڑے کر کے کھڑا ہوتا ہے تاکہ میرا مالک گرنے نہ پائے۔ جو ایک پوری گھاس کھانے والا گھوڑا، ایک پوری گھاس کھانے والا گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار، اتنا وفادار کہ رات کے اندھیروں میں سہن کر کھڑا ہو جاتا ہے، میدان کے اندر تیز رفتار دوڑتا ہے اور اپنے مالک کو گرنے نہیں دیتا ہے۔ اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں اور میرے بندے ایک پوری گھاس کھانے والا گھوڑا اتنا وفادار ہے اور تو ماں کی پیٹ سے قبر کی پیٹ تک میری نعمتیں کھا رہا ہے، اے میرے بندے تجھ سے زیادہ نکما کوئی نہیں ہے۔ تجھ سے زیادہ ناشکرا کوئی نہیں ہے. ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان لربہ لکنود، تو میرا بڑا ناشکرا بندہ ہے، بڑا ناشکرا بندہ ہے. اسی لیے تو ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ عجیب بات بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ نے میرے قلب پر ایک بات القا کی اور ارشاد فرمایا اے ابراہیم سنو سنو میری بات تو سنو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ابراہیم جب میری طرف سے تھوڑے سے حالات آتے ہیں، ذرا کوئی بیمار ہو گیا، کوئی حالات آ گئے، تھوڑی سی کوئی پریشانی آ گئی، دکان نہیں چل رہی ہے، مسئلہ کچھ تھوڑا سا گھر کے اندر ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، شوہر بیمار ہو گئے، فرمایا تم میری شکایتیں کرتے پھرتے ہو، دیکھو نا میرا بچہ بیمار، دیکھو نا میرا بابا بیمار، دیکھو نا میری بیوی بیمار، سب کو شکایت کرتے پھرتے ہو اور تمہارے گناہوں کے ڈھیر کے ڈھیر میرے پاس آئے ہوئے ہیں. میں نے تو کسی سے شکایت نہیں کی تمہاری، میں نے تو اپنے فرشتوں سے نہیں کہا کہ یہ نکما بندہ ہے، یہ نالائق بندہ ہے، یہ ناشکرا بندہ ہے، یہ جو ہے یہ انتہائی درجہ میرا میں تو تیری شکایت نہیں کرتا ہوں. بہرحال رب کریم قرآن کریم کے اندر ہماری شکایت کر رہا، ایک اور بھی ہماری شکایت کی قرآن کریم میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے بندے تو کنارے کنارے ہو کر کے عبادت کرتا ہے، جب تیرے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، جب تیرے کاروبار چل پڑتا ہے، جب تیری دکان چل پڑتی ہے، ارے اب تو زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے ہیں، تو زمین کے اوپر تجھے خوب پیسے ملنے لگے ہیں، تو میری مسجد کی طرف آ جاتا ہے، تو چار رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، کہتا ہے مارا مالک نو بو احسان چھے، مارا رب نو بو احسان چھے، اے میں نے بو دے دی دوں. فمن الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خير اطمأن به، فرمایا تو مطمئن ہو جاتا ہے. وإن أصابته فتنة، اور میرے تھوڑے سے حالات آ جاتے ہیں، تھوڑے سے حالات، وہ حالات بھی میں تیرے درجوں کو بلند کرنے کے لیے ڈالتا ہوں، تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ڈالتا ہوں، تجھے ترقی کے لیے حالات ڈالتا ہوں، یا تیرے اوپر بڑی مصیبت آنے والی تھی اس کو ہٹا کر کے چھوٹی مصیبت ڈال دیتا ہوں. لیکن تو کیا سمجھتا ہے، وإن أصابته فتنة، جب ذرا سے حالات میرے آ جاتے ہیں، انقلب على وجهه، تو میری مسجد کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، نماز تک میں نہیں آتا، اذان ہو رہی ہے پھر بھی مسجد سے بھاگ جاتا ہے. فرمایا بھاگ میرے بندے تو کتنا بھاگے گا، جہاں جائے گا تجھے اخیر میں تو میرے در پر ہی آنا پڑے گا. دنیا کی کوئی طاقت تیری مصیبت حل نہیں کر سکتی، کوئی طاقت تیری مصیبت کو حل نہیں کر سکتی، کوئی ذات تیری مصیبت کو حل نہیں کر سکتی. وہی اصابت ہو فتنہ انقلب علی وجہی، اللہ کہتا ہے اچھا تو میرے در کو چھوڑ کر چلا گیا، اب تو بھاگ کتنا بھاگے گا تجھے یہ پتہ نہیں ہے. خسرت دنیا والآخرہ، میرے دروازے کو چھوڑنے کی وجہ سے تیری دنیا بھی برباد کر دوں گا، تیری آخرت بھی برباد کر دوں گا. خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یہ کلم کلا نقصان ہے، یہ کلم کلا نقصان ہے. اللہ کہتا ہے تو بہت بڑے گھاٹے کی طرف جا رہا ہے، بہت بڑے نقصان کی طرف جا رہا ہے. کیا ہمارے عمل اس طرح کے نہیں ہے؟ مثلاً دولت آ گئی تو ہم وہ اسراف میں پڑ گئے، وہ فضول خرچیوں میں پڑ گئے کہ ہمارے گھروں کا ڈیکوریشن جو سادائی کے ساتھ بھی بن سکتا تھا، ہم نے بجائے سادائی کے ساتھ بنانے کے ہم نے کروڑوں کا روپیہ اس کے اوپر لگا دیا. ہماری بیٹی کا نکاح اگر 50,000 میں ہو سکتا تھا، ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح 10,00,000 کے اندر کر دیا. کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت نہیں؟ کیا یہ ہم جو اسراف کر رہے ہیں یہ بغاوت میں نہیں جا رہا؟ میرے بھائیوں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے پیسے ہم کو بہت دے دیے، یا کاروبار کے پیسے ہم کو بہت دے دیے، یا دکان کے پیسے ہم کو بہت دے دیے تو ہم جس طرح چاہے استعمال کریں، جس طرح چاہے استعمال کریں. میرا نبی 3 دن پانی سے پیاسا ہے، 3 دن مسلسل پیاسا ہے اور پھر پانی ملا ہے، اور اس پانی کے پینے پر بھی اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس پر بھی مجھ سے سوال کرے گا. صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنی پیاس کے بعد پانی ملا، اس پر بھی سوال، اس پر بھی سوال ہوگا. اللہ کے حبیب نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت سے متعلق اللہ سوال کرے گا، ہر نعمت سے متعلق اللہ سوال کرے گا، وہ چھوٹی ہو یا بڑی. تو دولت اللہ نے دی ہے، اس کا یہ مطلب، اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، ارشاد فرماتے مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، میری امت مشرک نہیں ہوگی، مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، میری امت پر خوف یہ ہے کہ مال بہت ہو جائے، اور پھر یہ کمپٹیشن پر اتریں گے، مقابلے پر اتریں گے، اسپردھا کریں گے، کہیں گے اس کا مکان اتنے کا ہے، میرا مکان اس سے اونچا ہوگا، اس کی دکان اتنے کی ہے، اس سے میری دکان اعلیٰ ہوگا، یہ تین دکانوں کا مالک ہے، پانچ دکانوں کا میں نکل جاؤں. فرمایا میری امت مقابلے پر اترے گی، کمپٹیشن پر اتر آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ اللہ ایسے ہلاک کرے گا جیسے اگلی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا. فتح لکھو کما کان کب لگو، پھر اللہ تمہیں ایسے ہلاک کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے اگلی قوموں کو ہلاک کیا تھا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہماری شکایتیں کر رہا ہے، اسی لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اور ہماری شکایت کی، ان الانسان عجولا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. ان الانسان عجولا، یہ انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا جلدی کرنے والا ہے. اذا مسه الشر جزوعا، جب میری طرف سے تھوڑے حالات آتے ہیں تو یہ میری شکایت کرتے پھرتا ہے. واذا مسه الخير منوعا، اور جب میری طرف سے اچھے حالات آتے ہیں تو روکنے والا بن جاتا ہے، کہتا ہے تمہاری پریشانیوں کمائی مشکل، یہ تو میری محنت کا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، قرآن کریم میں ایک عجیب واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے، میں مختصر انداز میں اس واقعے کو نقل کروں گا. حضرات مفسرین سے یا اپنے وہاں کے علماء سے آپ اس واقعے کی تفصیل پوچھ لیجئے. دسویں پارے میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ. صالبہ نامی ایک آدمی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، غریب تھا، وہ اللہ کے حبیب سے بار بار دعائیں کرواتا تھا، دعا کر دیجیے مالدار بن جاؤ، دعا کر دیجیے مالدار بن جاؤ. اللہ کے نبی ایک ہی بات کہتے تھے، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، صبر والی زندگی اچھی ہوتی ہے. لیکن جب بار بار آیا، بار بار آیا، اللہ کے حبیب نے دعا کر دی اس کے لیے. اب چند بکریاں تھیں، بچے بہت ہو گئے، سال میں دو مرتبہ بچے دینے لگے، اتنا مال ہو گیا، اتنا مال ہو گیا کہ مدینے سے باہر رہنے لگا. اب حال یہ ہوا کہ صرف جمعہ جمعہ کو آنے لگا، باقی نمازیں غائب، اپنی جگہ پڑھتا تھا، پھر جمعیں بھی غائب ہو گئی. اللہ کے حبیب نے ایک مرتبہ سوال فرمایا کہ صالبہ نظر نہیں آتا، آئی نہ صالبہ. فرمایا یا رسول اللہ مال بہت ہو گیا ہے، وہ تو بہت دور کھیت میں رہتے ہیں. تو فرمایا اس نے جانوروں کی زکات تو دی نہیں، جانوروں میں بھی زکات، اس نے جانوروں کی زکات نہیں دی، جاؤ میرا خط لے جاؤ، ان سے جانوروں کی زکات وصول. اللہ کے نبی کا جب خط پہنچا، اس نے یوں کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے ٹیکس مانگ رہے ہیں، مسلمانوں سے ٹیکس کیسے؟ زکات کو ٹیکس کہا. وہ دونوں صحابی واپس آئے، اللہ کے نبی کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا. حضرت نے پھر بھیجا، کہا اس کو کہو کہ زکات ہے یہ، تیرے مال پر فرض ہے. اس نے پھر یہی جواب دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بد دعائیاں کلمات، ویل للصالحین، اے اللہ تو صالبہ کو ہلاک کر. اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدعا نہیں کی، جس نے آقا کو ستایا اپنی ذات کے بعد میں تو سب کو معاف کر دیا، طائف والوں کو معاف کر دیا، مکہ والوں کو معاف کر دیا، عبداللہ ابن ابی کو معاف کر دیا، دنیا بھر کے دشمنوں کو معاف کر دیا. آپ نے اپنی ذات کے بعد میں کبھی بدلا نہیں لیا، لیکن ہاں اگر شریعت کا مسئلہ پامال ہوا ہے تو ضرور بدعا کیا. حضرت نے فرمایا بھائی بولے سال صالبہ کے لیے ہلاک ہے. اس کے رشتہ داروں نے بات پہنچا، اب صالبہ زکات لے کر آیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا تو زکات، تو اللہ کا محتاج ہے، اللہ تیرا محتاج ہے، جا تیری زکات واپس لے کر. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں قرآن میں آیت اتاری، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. میرے محبوب، تیرے امتیوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو بڑے وعدے کرتے ہیں، بڑے دینگے ہانکتے ہیں کہ وہ جو مالدار تھے یا نہیں تو بدی مسجدوں بنا بھی دیوا، بہت دینگے ہانکتے ہیں، منے جو 56 کروڑ میں چوتھائی ملی جائے تو جو یہ آپ کو آپ کو کام، بہت دین کے ہاتھ رہے. زمین ہوں منا حد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن، ہم خوب صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور نیکوں میں سے بن جاؤں گا. فلما آتاہم من فضلہ، اللہ کہتا ہے میں نے جب اپنے فضل سے دیا،
بخلو بھی بخل کیا وتولى منہ پھرایا نہیں دیا اس نے وهم عنه معرضون اللہ کہتا ہے میرے محبوب مجھے تو پہلے ہی سے معلوم تھا یہ دینے والا نہیں لیکن چونکہ تیرے ہاتھ اچھے تھے میں نے تیرے ہاتھ کی لاج رکھ لی تھی اس نے اس کو دولت دی تھی فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه اللہ کہہ رہا ہے میں نے قیامت تک اس کو منافق بنا دیا اس کے قلب پر نفاق ڈال دیا بما اخلف الله کیوں وعدہ خلافی نبی سے جھوٹ بولا وبما كانوا يكذبون نبی سے جھوٹ بولا جب یہ زکات لے کر کے آیا اللہ کے حبیب نے کہا تیری زکات نہیں چاہیے صدیق اکبر کے پاس زکات لے کر آیا اللہ کے صدیق نے فرمایا میرے نبی نے نہیں میں کیسے دوں عمر کے پاس زکات لے کر آیا عمر نے فرمایا میرے دونوں بڑوں نے نہیں میں کیسے دوں عثمان کے زمانے میں اس کی موت ہوئی مفسرین نے لکھا ہے کہ مرنے کے موقع پر اس کا پورا چہرہ کالا ہو گیا تھا اس کی طرف اللہ کے حبیب نے اشارہ فرمایا کثرت مال میں تم ایسے مبتلا ہو جاؤ گے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کثرت مال کا مال کی کثرت کا مال کی زیادتی کا کہ انسان اس میں نہ اپنے بھائی کو دیکھتا ہے نہ اپنی بہن کو دیکھتا ہے نہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے نہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے جس وقت مال کا مسئلہ آ جاتا ہے یہ اپنے بھائی کی گردن بھی مار دیا کرتا ہے یہ اپنی بہن کو بھی مار دیا کرتا ہے یہ اپنے باپ کا بھی دشمن بن جایا کرتا ہے یہ اپنی ماں کا بھی دشمن بن جایا کرتا ہے یہ مال ہی اللہ کے حبیب کو اسی بات کا خوف تھا کہ مجھے تم پر مشرک ہونے کا خوف نہیں ہے میری امت مشرک نہیں بنے گی شرک نہیں کرے گی لیکن مجھے میری امت پر خوف یہی ہے کہ تمہارے اوپر کثرت مال ہو جائے گا مال کی بہتات ہو جائے گی بہت زیادہ تمہارے پاس دولت ہو جائے گی پھر تم کمپٹیشن پر اتر آؤ گے تم مقابلے پر اتر آؤ گے پھر اللہ تمہیں ایسے ہلاک کرے گا جیسے اگلی قوموں کو ہلاک کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بعد میں یہی فکریں تھیں اور انہیں فکروں کو لے کر اللہ کے حبیب دنیا سے تشریف لے گئے یہی وجہ ہے کہ ایک عجیب فکر کی روایت بخاری شریف میں روایت ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آخری وقت میں آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا بین سحری و نحری میری گود میں تھا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بہت بے چین تھے پانی منگوایا ٹھنڈا اور یوں پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر پھیرتے تھے اور یوں فرمایا یا عائشہ ان للموت سفرات یا عائشہ ان للموت سفرات عائشہ موت کی بہت سخت عائشہ موت کی بہت سخت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں پہلے یہ سمجھی تھی کہ سکرات ہمیشہ گنہگاروں کو ہوتی لیکن جب میں نے اپنے نبی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ سکرات نیکوں کو بھی ہوتی کافر کو سکرات ہوتی ہے عذاب کے لیے یہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے گنہگار مومن کو سکرات ہوتی ہے اس لیے کہ اگر تھوڑے گناہ ہو تو اللہ سکرات سے معاف کر دے مرنے کے بعد جنت کا دروازہ کھول دے یہ مومن کے لیے رحمت ہے اور اگر بہت گناہ ہے مومن کے اور سکرات سے بھی معاف نہیں ہوتے تو پھر قبر کا عذاب آتا ہے اور نیکوں کو سکرات ہوتی ہے درجات کو بلند کرنے کے کہ اپنی عبادت سے جنت کے اس مقام پر ابھی نہیں پہنچا اور اللہ اس مقام پر پہنچانا چاہتا ہے تو آخری وقت میں تھوڑی سکرات ڈال دیتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اللہ جنت کے اونچے مقام پر پہنچا دے اس لیے نیکوں کو سکرات ہوتی ہے اسی کو اصطلاح علم کے اندر اصطلاح محدثین میں ترقی درجات کے لیے کہا جاتا ہے یعنی درجات کی بلندی کے لیے سکرات ہوتا ہے تمام محدثین نے یہاں اس روایت میں بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات اس لیے ہوئی کہ اللہ ابھی اونچے مقام پر پہنچانا چاہتا تھا جس مقام پر حضرت ابھی پہنچے نہیں تھے اس لیے آپ کو تھوڑی سی سکرات کی سختی ڈالی گئی لیکن ہمارے قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نمبر اللہ مقدہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا یہ جواب میری سمجھ میں نہیں آتا اللہ کے حبیب کو تو سارے مقامات اللہ نے جو میرے نبی کو نہ ملا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا قیامت کے دن میرے محبوب کوئی نبی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے تیرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ نصیب ہوئی جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے. مقام محمود آپ کو نصیب ہوا, شفاعت کبریٰ آپ کو نصیب ہوئی. اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں چابی ہوگی. خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے سب سے پہلے جنت میں کھولوں گا, میں داخل ہوں گا, میرے بعد میری امت ہوگی اور میری امت کے بعد سارے انبیاء ہوں گا. لیکن دھوکا نہ کھا جائیے کہ سارے انبیاء سے ہم پہلے تو ہم بڑے ہو گئے, یہ دھوکا نہ کھا جائیے. ہاں چپراسی آگے چلتا ہے, مخدوم پیچھے ہوتا ہے. خادم آگے ہوتا ہے, مخدوم پیچھے ہوتا ہے. سارے انبیاء ہمارے مخدوم ہیں اور ہم خادمانہ حیثیت, ہماری خادمانہ حیثیت ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جنت میں کھولوں گا, میرے ہاتھوں سے سب سے پہلا میرا داخلہ, پھر میری امت, پھر تمام انبیاء کرام, اور اس کے بعد اور آپ کی امتیں ہوگی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بعض روایتوں میں کہ اللہ اپنے عرش پر مجھے بٹھائے گا. کوئی کم مقام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے کہ آقا کو اللہ یوں کہے گا جاؤ جہنم کی طرف اور تمہارے جو امتی کلمہ وہ ہو اس کو نکال کر جنت میں لے آؤ. اس سے اونچا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے اور میرا نبی یہ کہے گا یا رسول اللہ آپ ان کو معاف دیا, اے رب کریم آپ ان کو معاف فرما دیجئے, تو جہنم میں بھیجے بغیر اللہ ان کو معاف کر دے. یہ کوئی کم مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس نبی کو, ابھی کون سا مقام دینے کی ضرورت ہے. اس لیے حضرت گنگوئی فرماتے کہ محدثین کا یہ جواب کہ آپ کو سکرات اس لیے ہوئی آپ کے درجات بلند ہو جائے, فرمایا یہ جواب میری سمجھ میں نہیں آتا, اللہ نے میرے دل پر ایک جواب یہ ڈالا ہے. حضرت فرما رہے کہ اللہ نے میرے قلب پر ایک جواب یہ ڈالا ہے کہ اصل میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات کی شکتیاں اس لیے آئی کہ میری امت میں اگر کسی کو سکرات ہو, ابا کو, امی کو, بیوی کو, شوہر کو, تو اپنے نبی کو یاد کر کے تسلی حاصل کر لیں کہ اگر میرے باپ کو سکرات ہو رہی ہے تو کیا ہوا, میرے نبی کو بھی تو ہوئی تھی. میری ماں کو سکرات ہو رہی ہے تو کیا ہوا, میرے نبی کو بھی تو ہوئی تھی. میری بیوی کو سکرات ہو رہی ہے تو کیا ہوا, میرے نبی کو بھی تو ہوئی تھی. اللہ کے حبیب نے امت کی تسلی کے لیے سکرات کو برداشت کرنا ہے. کیسا پیارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے لاکھوں سلام نازل ہو اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ کے کروڑوں سلام اس ذات اقدس پر نازل ہو جو دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنی امت کی تسلی کے لیے, اپنی امت کی تسلی کے لیے سکرات کی سختیاں برداشت کر کے گیا ہے. یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت کے لیے تڑپنا, امت کے لیے رونا, اور امت کے لیے جو ہے آنسو بہانا, جس کی رات بھی بے چینیوں میں گزری, جس کا دن بھی بے چینیوں میں گزرا. مسلم شریف کتاب ایمان کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے, جبریل امین تشریف لائے, فرمایا کیوں رو رہے ہیں اللہ کے حبیب؟ فرمایا وہ جو عذاب کی شکلیں میری امت کے لیے بتائی گئی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, کہ اس کا نبی تو جنت میں جائے اور میرا امتی جہنم میں جائے, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. جبریل امین تشریف لائے, سلام کیا, فرمایا اللہ نے آپ کو یوں پیغام دیا ہے انا سنرزی کفی امتی کا, میرے محبوب آپ گھبرائیں گے نہیں, میں قیامت میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. تو نبی بھی کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ مومن ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جاؤ. یہ وہ نبی ہے جو اپنی امت کے لیے رات دن رویا, رات دن ترپا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الدعوات کی, کیا ہم سیرت کے جلسے کرتے ہیں, کیا اللہ کے حبیب کی سیرت کے جلسے ربیع الاول میں دو چار جلسے کر دیے اور نبی کا حق ادا ہو گیا؟ ہمارے جسم کی چمڑی اتار کر نبی کو جوتیاں پہنا تو نبی کا حق نہیں ادا ہوا. حجت الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, ظہر عصر کو ایک ساتھ پڑھ لیا اور پھر ظہر کے بعد جو رونا شروع کیا. عرفات کا میدان ہے, میرا نبی جب حج کے لیے گیا ہے تو جولائی کا مہینہ, عیسوی سن کے اعتبار سے جولائی کا مہینہ تھا, اور عرب میں جولائی میں بہت سخت گرمی ہوتی ہے, 55 ڈگری گرمی ہوتی ہے. اس سخت گرمی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے آسمان کے نیچے دھوپ کے اندر ایک اونٹ پر بیٹھ کر کے اپنی کسوا نامی اوتنی پر بیٹھ کر تڑپ تڑپ کر دعائیں کر رہے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ دعا کرتے کرتے اتنے ہاتھ اونچے ہو گئے کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے دعا کرتے رہے روتے رہے دعا کرتے رہے. ام سلمہ نے فرمایا ارے کوئی تو اپنے نبی پر رحم کھا کر پانی پلاؤ. تب جا کر ایک صحابی دودھ کا پیالہ لے کر گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین گھونٹ نوش فرمائے اور اس کے بعد اس کو واپس کر کے پھر اپنی دعا میں مشغول ہو گئے. کتنی دیر اللہ کے نبی نے دعا فرمائی؟ اتنی دیر تو میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کے لیے بھی کبھی دعا نہیں کی ہوگی. میری دعا 15 منٹ کی ہوتی ہے, میری دعا آدھے گھنٹے کی ہوگی زیادہ سے زیادہ. میری اولاد کے لیے اللہ کے نبی نے کتنی دعا فرمائی؟ زہر سے لے کر غروب آفتاب تک 6 گھنٹے روتا رہا. تھوڑی دیر میں 6 گھنٹے ہوتا رہا. کیا آپ نے اپنی اولاد کے لیے اتنی دعائیں کی؟ کیا میں نے اپنی اولاد کے لیے اتنی دعائیں کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 گھنٹے تک مسلسل اپنی دعاؤں میں روتے رہے اور بلبلاتے رہے اور ہاتھ بلند کر کے اپنے اللہ سے مانگتے رہے. آخر یہ نبی کس کے لیے ترپاتا عرفات کے میدان میں؟ کیا اپنی اولاد کے لیے؟ اس کی اولاد کا مسئلہ تو یہ تھا کہ اللہ نے کہہ دیا تھا سیدہ شباب اہل جنہ, یہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کیا اس کی بیویوں کے لیے؟ اس کی بیویاں تو وہاں رہے گی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنے والے ہیں. پھر کس کے لیے رویا؟ کیا آپ نے صحابہ کے لیے؟ صحابہ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو, اللہ سے راضی. نہ صحابہ کے لیے, نہ بیویوں کے لیے, نہ اپنی اولاد کے لیے, اللہ کا نبی اپنے آنے والی امت کے لیے رویا. وہ ہمارے لیے رو کر گیا. بعض ضعیف روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اسی موقع پر حجۃ الوداع کے اندر دو بہترین قسم کے چت قبریں خوبصورت مہنگے خریدے آپ نے اپنے پیسوں سے اور اس کے بعد اس کو ذبح فرمایا اور حضرت عائشہ کے پاس تھوڑا سا گوشت بھیجا. حضرت عائشہ سمجھی کہ یہ قربانی شاید اسپیشل میرے لیے کی ہوگی, اس لیے کہ حضرت عائشہ سے چونکہ محبت بہت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس سے پہلے تو 63 اونٹ اللہ کے ابھی ذبح کر چکے تھے تو وہ اونٹ تو ذبح ہو چکے تھے, پھر ان مہنگوں کی قربانی کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہترین قسم کے مہنگے, یہ دمبے جو ہیں, یہ گھیٹے جو ہیں, یہ آپ نے کس کی طرف سے قربانی فرمائی؟ آقا نے فرمایا میں اپنی آنے والی امت کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں. کیا امت کا یہی حال ہے کہ جس امت کو اس نبی کے پاس اس نبی کے لیے درود کا وقت نہیں ملتا؟ سیرت کے جلسوں کے عنوان پر ربیع الاول کے 2 جلسے کر لیے, کیا نبی کا حق ادا ہو گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے 2 جلسوں سے راضی نہیں ہوتے, وہ میرے اور آپ کے ان جلسوں کے اور اس طرح کی تعریف کا بالکل محتاج نہیں جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے, جس کی تعریف رب کریم کر رہا ہے, جس کی تعریف ساری کائنات کا پالنہار کر رہا ہے, وہ میری اور آپ کی تعریف کو بالکل محتاج نہیں ہے. وہ اس بات کی تعلیم ہم کو دینا چاہ رہا ہے کہ اے میرے امتیوں, تم میرے نہج اور میرے طریقوں کو لے کر آ جاؤ, تم دنیا میں بھی باعزت رہو گے اور آخرت میں بھی باعزت رہو گے. تمہاری زندگیوں میں سنت ہونی چاہیے, تمہاری زندگیوں میں اطاعت ہونی چاہیے, تمہاری زندگیوں میں فرما برداری ہونی چاہیے, تمہاری زندگی میں معاف کرنا ہونا چاہیے, تمہاری زندگی میں درگزر کرنا ہونا چاہیے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 5 شعبوں پر منقسم تھی, 5 شعبے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک تو عقائد کا مسئلہ تھا, عقائد کا مسئلہ اتنا زبردست تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقائد میں کبھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے. ایک مرتبہ مکی زندگی ہے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی کمسن بیٹی ہے آئی اور فرمایا ابا جی رحم فرمائیے ہم پر. فرمایا بیٹی بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا میں ابھی مطاف سے چل رہی تھی تو یہ ابو جہل, یہ ابو لہب, یہ عتبہ, یہ شیبہ, یہ ربیعہ, یہ آپ کے دشمن ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے, آپ کے قتل کی شادی سے بن رہی ہے. ابا جی اللہ کے واسطے آپ ہمیں یتیم نہ بنائیے, اللہ کے واسطے آپ ہم کو یتیم نہ بنائیے, آپ کے قتل کے منصوبے اور پلان بن رہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا, آپ گھبرائے نہیں, آپ پریشان نہیں ہوئے, اس لیے کہ جس نبی کو اللہ نے کہہ دیا تب اللہ یعصمک من النار, اللہ تیری حفاظت کرے گا, اس کا عقیدہ اتنا پختہ تھا وہ گھبرائے نہیں. فرمایا بیٹی وضو کا پانی لاؤ, وضو کا پانی منگوایا اور پانی منگوا کر کے آپ نے وضو فرمائی, اور وضو کرنے کے بعد جو رکعت نماز پڑھی اور جبریل امین تشریف لے آئے, فرمایا اللہ کے ابھی اگر آپ کہیں تو یہ لوگ جس جگہ پر بیٹھے وہی ابھی ہم زمین میں ان کو ایسے غارت کر دیں جیسا کہ ہم نے یہ قارون کو زمین کے اندر اٹھا دیا. اگر یہ امت عقائد میں اتنی مضبوط ہو جائے, خدا پاک کی قسم ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ امت عقائد میں پختہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اگر اس امت پر کوئی آنکھیں اٹھائے گا اللہ ان کی آنکھوں کو پھوڑ دے گا, اور اگر کوئی اپنا ہاتھ اٹھائے گا اللہ ان کے ہاتھوں کو توڑ دے گا. لیکن ہمارے عقائد کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے کبھی مرچوں کے اوپر اعتماد کر لیا, ہم نے کبھی نیبوؤں پر اعتماد کر لیا, ہم نے کبھی بوؤں پر اعتماد کر لیا, ہم نے کبھی بری رسموں پر اعتماد کر لیا, اور ہم اپنے عقائد کو ایسے کھو گئے تھے. یہ تو اللہ ہی ہمارا محافظ ہے کہ رب کریم جو ہے ہماری ستاری فرما کر کے ہم کو جلا رہا ہے, ورنہ ہمارے عقائد درما رہا ہے. ہمیں اپنے رب کریم پر اتنا یقین نہیں رہا, ہمیں جتنا اسباب سے بننے کا یقین رہا ہے. دکان سے میرا کاروبار, میری زندگی چلتی ہے, کاروبار سے میری زندگی چلے گی, اگر میں نہیں کروں گا تو میری زندگی نہیں چلے گی. یاد رکھو مسبب الاسباب پر دو دن اعتماد ہوتا ہے اور 307 دن اسباب پر اعتماد ہوتا ہے. اس کو عقیدے کی پختگی نہیں کہتے, عقیدے کی پختگی یہ ہے کہ پورے 363 دن اللہ پر یقین ہونا چاہیے. مسبب الاسباب پر اسباب ضرور اختیار کرے, بہتر سے بہتر دکان بنا لے, بہتر سے بہتر کاروبار کرے, اس سے کوئی منع نہیں کرتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا, صحابہ کرام نے کاروبار کیا, اکابر نے کاروبار کیا, بزرگان دین نے کاروبار کیا, کوئی منع نہیں کر رہا. لیکن نظر کاروبار پہ نہیں ہونی چاہیے, نظر اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے. اللہ ہی میری زندگی کو بنانے والا ہے اور وہی بگاڑنے والا ہے. عقیدے کی پختگی کا عالم یہ تھا. اور دوسرے نمبر پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی پختگی کا عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے رہتے تھے, میں سامنے سوئی رہتی تھی. فرمایا اللہ کے حبیب جب تشریف لاتے سجدے میں تو میرا پاؤں دباتے تھے تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی. حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سجدے میں آتے تھے تو خالہ جان آپ کو پتا نہیں چلتا تھا کہ اللہ کے حبیب سجدے میں آ رہے ہیں. فرمایا بیٹے کیا بتاؤں تجھے, اولاً تو اللہ کے نبی قیام اتنا فرماتے تھے کہ میں اتنی دیر کہاں جاگتی رہتی, بہت لمبا قیام فرماتے تھے حضرت. ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھتے تھے, 5 پارے پڑھتے تھے ہم. فرمایا میں اتنی دیر کہاں جاگتی رہتی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بیٹے میں تجھے کیا بتاؤں, ہمارے گھر میں 2-2 مہینے تک جلانے کے لیے چراغ کا تیل نہیں ہوتا تھا, اندھیرا ہوتا تھا, مجھے نہیں پتا چلتا تھا کہ اللہ کے حبیب سجدے میں آ رہے. اس لیے اللہ کے حبیب میرے پاؤں کو دبا دیا کرتے تھے. آج آپ دیکھ لیجئے دنیا میں سیرت کے عنوان پر جلسے ہو رہے ہیں اور کتنی لائٹنگ کی جا رہی ہے, کئی نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے. نبی کے گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے, اور یہ نبی کے نام پر سیرت کے جنگ سے کر کے لائٹنگ کا اتنا خرچہ کر رہے ہیں جس کے اندر کسی غریب بیٹی کا نکاح ہو سکتا ہے, کسی غریب بیٹے کا نکاح ہو سکتا ہے, کسی بیوہ کی زندگی آباد ہو سکتی ہے, کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. کیا اسی کو سیرت کہا جائے گا؟ اللہ اس امت پر رحم فرمائے. یہ امت جو ہے حقیقت سے نکل کر خرافات میں چلی گئی, یہ امت عبادت سے نکل کر رسموں میں چلی گئی. تو عبادت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, اور عاشق ہم کہاں اتنے دیوانے ہیں اپنے نبی کے, کون کہتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. دیوانے کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت محظورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب سفر میں جا رہے تھے, ساتھ میں صحابہ کرام بھی تھے. ایک بستی پر قیام کیا حضرت نے, رات بھر قیام کیا, صبح بھی قیام کیا, دن میں بھی قیام تھا. تو جب ظہر کا وقت ہوا تو صحابی نے اذان دی. آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے جو لوگ کچھ گزرتے ہیں اور پڑاؤ ڈال دیتے ہیں تو ہمارے بچے دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ یہ لوگ کون آئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھنے کے لیے بھی اس بستی کے بچے چلے گئے. اب جب اذان ہو رہی تھی تو وہ بچے بھی نکالی کرنے لگے, ابھی ایمان والے بچے نہیں تھے, وہ نکالی کرنے لگے. اللہ کے حبیب نے فرمایا پکڑو ان کو. جیسے ہی حضور نے حکم دیا سارے بچے بھاگے, لیکن حضرت ابو محظورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے پکڑے گئے. حضرت نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فرمایا بیٹے بولو ابھی جو تم کلمات بول رہے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, ان کلمات کو بولو. وہ بولتے جا رہے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو دھیرے ہو گئے, چونکہ یہی تو کلمے کا مسئلہ تھا, اسی کو تو مانتے نہیں تھے. حضرت فرمایا زور سے بولوایا. بس اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کلمات کی برکت تھی کہ ابو محذورہ کو ایمان نصیب ہو گیا. اتنے پر بس نہیں, اللہ کے حبیب نے ان کو مکے کا معذر بنا دیا. فتح مکہ کے بعد مکے کے معذر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو محذورہ اپنی اذان جب دیتے تھے نا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ چار مرتبہ بولتے تھے, اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی چار مرتبہ بولتے تھے. چونکہ وہ وہاں جب اللہ کے نبی نے ان کو بلوایا تھا تو وہ پہلے دو مرتبہ آہستہ بولے تھے, پھر حضرت نے زور سے بلوایا تھا, تو انہوں نے اس ادا کو باقی رکھا. صرف اس ادا کو باقی نہیں رکھا بلکہ آگے کے جو بال تھے پوری زندگی نہیں کٹوائے, اور فرمایا جن بالوں پر میرے نبی کے ہاتھ پڑے ہیں میں کبھی نہیں کٹواؤں گا. محبت تو وہ تھی صحابہ کرام. ہم کون سے اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں؟ ہمارے اندر کون سا عشق وہ آ گیا؟ ہمارے اندر کون سا وہ پیار آ گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اکابر کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں صحابہ کرام کی, حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے خواب میں اذان دیکھی تھی, یہ اذان انہوں نے ہی دیکھی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی تھی, اور فجر کی نماز میں دورے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, فرمایا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں اس طرح کے کلمات دیکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ ہی کی طرف سے, یہ اللہ ہی کی طرف سے. لیکن عجیب ہے اذان کی فضیلتیں اللہ کے حبیب نے بہت بیان کروائی, بہت فضیلتیں بیان کروائی, لیکن نبی نے کبھی اذان نہیں دی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا کہیں جانے, آخر کیا وجہ ہے کیوں اللہ کے حبیب نے اذان نہیں دی؟ عجیب جواب علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر ہے, مسلک المالکی ہے, انہوں نے ایک عجیب جواب لکھا ہے. فرمایا اصل میں اذان میں گواہی دینا ہے نا, اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ کے متعلق میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, یہ گواہی دینا ہے. اور گواہی تو غلام دیا کرتے ہیں, آقا تھوڑے ہی گواہی دے گا. گواہی جو ہے وہ تو آقا تھوڑے ہی دے گا, یہ تو ہم کو گواہی دینا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی لیے حضرت بلال جب اذان دیتے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب جب تک زندہ تھے تو حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر یہ اشارہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے اشہد ان محمد رسول. تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اذان کو خواب میں دیکھا تھا, فجر میں دورے آئے, اپنا خواب بیان کیا, اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی طرف سے میرے بلال کو بلا ہوا اذان دے. یہاں بھی سوال ہوتا ہے کہ خواب انہوں نے دیکھا, مؤذن بلال کو بنایا جا, جنہوں نے خواب دیکھا انہی کو مؤذن بنانا چاہیے تھا, عبداللہ ابن زید کو مؤذن بناتے بلال کو کیوں بنایا؟ تمام محدثین جواب دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن زید کی آواز نیچی تھی, بلال کی آواز بہت بلند تھی, اور اذان کے لیے بلند آواز کی ضرورت ہے, اس لیے حضرت بلال کا انتخاب فرمایا. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب کاندھلوی سن المحاضر المدنی نو اللہ مرتدو ایک عجیب جواب دیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے, سارے محدثین کا جواب میرے سر پر, لیکن چکی کا پات یہ ہے. اب میں یہاں چکی کا پات کیا مسئلہ ہے وہ یہی چھوڑ دیتا ہوں. حضرت شیخ نے اپنا نام چکی کا پات رکھا تھا, حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنا نام چکی کا پات رکھا تھا, اور ایک لطیفہ سناتے تھے اس پر, اور وہ لطیفہ چلیے میں آپ کو سنائی دوں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جاہل پیر کے جاہل مرید تھے, پیر بھی جاہل مرید بھی جاہل. مریدین نے ایک مرتبہ پیر سے سوال کیا کہ حضرت یہ زمین پر ایک گول نشان ہے, یہ نشان کس کا ہے؟ تو پیر صاحب پہلے روئے پھر ہنسے, تو مریدین نے کہا حضرت پہلے ایک سوال تھا اب تین سوال, آپ روئے کیوں آپ ہنسے کیوں یہ ہے کیا؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ مجھے رونا تو اس لیے آیا کہ میں جس دن مر جاؤں گا تمہیں ایسی دقیق باتیں کون بتائے گا, اور ہنسنا اس پر آ رہا ہے کہ چلو میں موجود ہوں تو تمہیں بتا رہا ہوں, اور یہ ہے کیا؟ تو کہا کہ ایک ہرن بھاگ رہا ہوگا, وہ چکی کا پات اس کے پاؤں میں پھنس گیا تھا. ہمارے گھروں میں پہلے ہاتھ چکیاں چلتی تھیں, اس کا ایک اوپر کا پات ہوتا تھا ایک نیچے کا ہوتا تھا, تو کہا کہ وہ اوپر کا جو سوراخ والا پات ہوتا تھا اس میں ہرن کا پاؤں پھنس گیا ہوگا, وہ پات لے کر کے بھاگا اس کا نشان ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے باؤلے پیر کو اتنا پتا نہیں تھا کہ اتنا کمزور ہرن اتنے بڑے پتھر کو لے کر کیسے چلے گا, وہ تو ہاتھی کے پاؤں کا نشان تھا. حضرت اس لطیفے کو سنانے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں جاہل استاد تم جاہل شاگرد, لیکن یہ حضرت کی تواضع تھی, یہ حضرت کی تواضع تھی, ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو علوم حضرت کے اوپر کھولے تھے آپ کیا سمجھیں کہ حضرت کے علوم کو جز المسالک اگر آپ پڑھ لیں یا بدل المجہود اگر آپ دیکھ لیں یا نام الدراری اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا علوم. ارے چھوڑیے انسانی کتابوں کو, فضائل اعمال آپ دیکھ لیجئے, بار مسائل حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں وہ چھیل دیے ہیں, وہ چھیلے ہیں کہ سوائے سر ڈھونڈنے کے کچھ نہیں ہوتا, آپ صرف سر ہلاتے ہیں سر کے بعد باقی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. بعض مسائل حضرت نے فضائل اعمال میں وہ چھیل لیے. ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے حضرت شیخ ابن صاحب کہ میرے حضرت نے فضائل اعمال جوانی میں لکھی اس لیے اتنے علوم آئے ہیں, اگر بڑھاپے میں لکھتے تو اتنے علوم آتے کہ کوئی سمجھ نہ پاتا. اللہ تعالیٰ نے اتنے علوم حضرت شیخ کے اوپر کھولے تھے. یہ تو آپ کی توازن تھی کہ اپنے آپ کو جاہل تھا, تو حضرت شیخ جب کوئی جواب دیتے تھے نا تو وہاں یہ بولتے تھے چکی کا پاٹ یہ ہے, یعنی میرا جواب یہ ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ سارے محدثین نے تو یہ جواب دیا کہ حضرت بلال کی آواز بلند تھی اس لیے ان کو اذان میں مقرر کیا. حضرت شیخ فرماتے ہیں میرا جواب یہ ہے کہ اصل میں بلال کا انتخاب نبی نے بھی نہیں فرمایا, اللہ نے فرمایا نبی کی زبان سے اور اشارہ کیا کہ مکے کی زندگی میں آگ پر اور پتھر پر اوہد اوہد کے نعرے بلال نے لگائے تھے, تو خوشیوں میں بھی نعرے میرے بلال ہی لگائے تھے. یہ حکمت ہے اس کے اندر, اس لیے اللہ جل شانہ نے بلال کا انتخاب فرمایا. یہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کھیت میں کام کر رہے تھے اور ان کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے, آپ کا انتقال ہو گیا, تو حضرت عبداللہ ابن زید کی دعا سنیے, ہم میں سے کسی کی دعا ایسی نہیں ہو سکتی ہے. عبداللہ نے فرمایا اے اللہ یہ آنکھیں میرے نبی کو دیکھنے کے لیے تھی, جب میرا نبی نہیں رہا تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, تو مجھے نابینا بنا دیا. اللہ نے اسی وقت دعا قبول فرمائی, کھیت ہی میں نابینا ہوا. یہ محبتیں تھیں ہمارے پاس, کہاں وہ محبتیں ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہمارے قائد بہت ہماری عبادتیں مضبوط ہو, اللہ کے حبیب کی عبادت, ہماری نمازیں, ہم نے تو نماز بھی نہیں سیکھی, ہمیں کہاں نماز پڑھتے آتے. نماز سیکھے میرے بھائیو, نماز سیکھنے کی چیز ہے. اللہ کے حبیب کیسے نماز پڑھتے, سبحان اللہ وبحمدہ, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری زندگی میں سبحان اللہم وبحمدہ کا اللہم اغفر لی اپنے سجدے میں پڑھا کرتے تھے, اپنے رکوع میں پڑھا کرتے تھے, لمبا قیام فرمایا کرتے تھے. نماز سیکھنے کی چیز ہے, اور نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تین مرتبہ بولتے تو ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے, لیکن کبھی غور کیا میرے نبی کیوں پڑھتے تھے؟ نماز کے بعد نبی نے تین مرتبہ استغفار کیوں پڑھا؟ عجیب بات ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفار پڑھ کے بتاتے تھے اے اللہ میں نے تیری شان کے مطابق نماز نہیں پڑھی, تو مجھے معاف کر. امام الانبیاء ہو کر اتنی اونچی نماز پڑھنے والا تو یہ کہہ رہا ہے اے اللہ میں نے تیری شان کے مطابق نماز نہیں پڑھی, تو مجھے معاف کر دے. اور ہم بالکل گھٹیا نماز پڑھ کے بھی اللہ سے معافی نہیں مانگتے, اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عبادتیں بھی ہماری صحیح ہو, معاملات بھی ہمارے صحیح ہو, لین دین کے معاملات, قرض کے مسائل, کھیتی باڑی کے مسائل, میراث کے مسائل, اس وقت جتنے پیسے آتے جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ میراث کے مسائل میں ہم وکیل بنتے جا رہے ہیں. یاد رکھے میراث نہ بھائی دے رہا ہے نہ باپ دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے. میراث کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں دنیا کا کوئی آدمی نہیں دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے. اگر کسی نے اپنی بہن کا اپنے بھائی کا ایک پیسہ بھی میراث میں دبایا ہے, وہ مسئلہ سن لے, قیامت کے دن اس کو ایک پیسے کے بدلے میں 700 نمازیں دینی پڑے گی. بہت سخت مسئلہ, اپنے معاملات کو صحیح کریں, اپنی معاشرت کو صحیح کریں, اپنی بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, مسائل کو صحیح کریں. ہمارے جوان دوستوں کے ساتھ تو بڑے ہنسی مذاق سے ملتے ہیں, بڑی محبت سے, بڑے پیار سے ملتے ہیں, اور گھر میں آتے ہیں تو منہ بنا کر آتے ہیں. بیوی کو محبت نہیں ملتی، وہ پیار نہیں ملتا، وہ بھی کہاں پھر ہمارا رسپیکٹ کرے گی، وہ بھی کہاں ہمارا ادب کرے گی. دس من جیسے خط کی کڑی پی کر کے ہم اپنے گھر میں آتے ہو، یا دس من دیویل پی کر کے ہم اپنے گھر میں آ رہے ہیں، نہ بیچاری کو محبت ہے، نہ پیار ہے، نہ ہماری طرف سے وہ محبت کے کلمات ہے. اسی لیے تو میرے آقا یہ فرماتے ہیں کہ جس نے محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دیا، اللہ اسے بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. آخر حضور نے ایسے ہی کہہ دیا ہی ہے. کوئی تو مسئلہ ہو، ہماری معاشرت صحیح ہے اور معاشرہ اتنا صحیح ہو، ہم اپنی بیوی کو اتنی محبت دینے والے کہ اس کے دل میں ہماری محبت بیٹھ گیا، وہ کبھی کسی پر نگاہ نہ اٹھا. اور ادھر بیوی کو بھی اللہ کے حبیب نے فرمایا، تم میں سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کرے. آتے ہی جھمیلے سنانے نہ شروع کر دیا، آتے ہی باتیں سنانے نہ شروع کر دے، غموں کے پہاڑ نہ توڑ دے. بیچارہ تھک کر کے آیا ہے اور غموں کا پہاڑ اس کے اوپر ڈال دیا. فرمایا اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کرے، اور جب شوہر گھر سے جائیں تو اپنی ذات اور شوہر کے مال کی حفاظت کر. دو باتیں حضرت نے فرمائی، عورت اپنی ذات اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ پرایا آدمی اگر گھر میں فون کرتا ہے، اولاً تو فون نہ اٹھائے عورت، اور اگر اٹھایا تو نرمی کے انداز میں جواب نہ دے، جناب کلمات سخت بولے تاکہ دوسری مرتبہ کوئی ہمت نہ رہے. فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اس میں بھی اپنی ذات کی حفاظت ہے. فرمایا شوہر گھر میں آئے اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کرے، اور شوہر گھر سے جائے تو اپنی ذات اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. اس کو بہترین عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. تو اپنی معاشرت کو بھی صحیح کرنے والے بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخیری بات اپنے اخلاق کو بھی صحیح کریں. اخلاق ہمارے معاف کرنے والے ہو، در بدر کرنے والے ہو، پیار سے ہم سینے لگانے والے ہو. چھوڑ دو جنہوں نے ہمارے ساتھ برا معاملہ کیا، پتھر کا جواب پتھر سے دینا کمال نہیں ہے، پتھر کا جواب پھولوں سے دینا کمال ہے. ہم معاف کرنے والے ہو، در بدر کرنے والے ہو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی سکھایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اللہ کے حبیب کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما محمد الا رسول، محمد تو ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے اور بھی رسول مر گئے. تو اگر نبی بھی مر جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو کیا تم معاشرت میں، اخلاق میں، عبادات میں ایریوں کے وقت واپس گر جاؤ گے، گندے بن جاؤ گے؟ یاد رکھو، اگر تم گندے بنو گے تو اللہ اور نبی کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے، تمہارا ہی بگڑے گا، تم ہی جہنم میں جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے شروع میں جو بات بچیوں پر کہی تھی، میں اسی پر کلام کو شروع کیا تھا، اسی پر کلام کو ختم کر دوں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مراح کا بچی کو لوگوں کے سامنے نہ لایا جائے. جب نام لینے سے قرآن اشارت نے ہم کو منع کروا، تو پھر بطریق اولا ہم سامنے نہ لائیں. اس کے اندر بہت سارے فتنوں کے اندیشے ہوتے ہیں. چھوٹی بچیاں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مراحقہ جو بلوغ کے قریب پہنچ چکی ہے اس سے احتیاط کرنا چاہیے. اور یہ ہماری بچیاں ہیں، ممکن ہے کوئی بھی بری نظر کر سکتا ہے. ہم کسی کی نظر پر تو پکڑ نہیں کر سکتے ہیں، ہم کسی کے ذہن پر تو پکڑ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے مراحقہ بچیوں کو پروگرام میں نہ لایا جائے. میں نے یہی نہیں، میں نے جگہ جگہ پر یہ بات کہی ہے، اور اس سے ہماری بچیوں کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. گرو شریف اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اعثرنا واغفرنا واصلح لنا شأن الاقله. الله پورے مجمعے کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے. اللہ سب کی آبرو عزت کی حفاظت فرما، سب کی سیئات سے معافی نصیب فرما. اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما، تیری عنایتیں عطا فرما، یہاں سے حفاظ پیدا فرما، اللہ علماء پیدا فرما، اللہ دین کے داعی پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما. اللہ یہاں کے مردوں کو بھی قبول فرما، یہاں کے عورتوں کو بھی قبول فرما، اللہ بچوں کو بھی قبول فرما. اللہ فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اسراف سے ہماری حفاظت فرما، فضول خرچی سے ہماری حفاظت فرما. تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری ناراضگی والے والے کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا, اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر فرمانا. اللہ جب ہم تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تو تو یوں کہتا ہوگا, اے نالائق ہو, غدار ہو, بے وفا ہو, بے نمازی ہو, تم میری رحمت کہاں مانگ رہے ہو؟ میری رحمت تو ابو بکر کو ملتی تھی, عمر عثمان کو ملتی تھی. صحیح ہے اللہ وہی مستحق تھے, لیکن وہ تو سب قبر میں چلے گئے. جیسے بھی ہے ہم ہی ہیں. اے اللہ جب ان پر رحمت اتارے کچھ چیتے ہمیں بھی نصیب فرما دے. اللہ کچھ چیتے ہمیں بھی نصیب فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا, صالح بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ بگڑنے سے حفاظت فرما, پھسلنے سے حفاظت فرما, گندے راستوں سے حفاظت فرما. اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما. اللہ جن بیٹیوں کا نکاح نہیں ہو رہا ان کے بھی نکاح کا انتظام فرما دے. اللہ ان کے ماں باپ کی آبرو عزت کی حفاظت فرما لے. اللہ جوانوں کو بھی صحیح جوڑوں نصیب فرما. اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا. الہ العالمین جب تو قیامت میں ہمیں اٹھائے تو اللہ آپ سے التجا ہے کہ ہماری زندگی کا فلم نہ چلانا, اللہ ہمارا پردہ نہ اٹھانا. اگر تو نے پردہ اٹھا دیا تو ہماری اللہ کہے گی, او گندے باپ تو کتنا گندا تھا, تو کتنی گناہ کرتا تھا. اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا, اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا, اللہ ہمیں ذلیل نہ کرنا. اللہ ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا. مالک ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا. اللہ تو ستار ہے, تیری صفت ستاری ہے, دنیا میں ستاری فرمائی ہے, آخرت میں بھی ستاری فرما لینا. اللہ سخت حساب نہ دینا, بہت کمزور ہے ہمارے گناہوں کا دفتر. اللہ ہر 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 صفحے پر گناہ لکھے ہوئے ہیں, ہم تیرے حساب کے لائق. اللہ فضل فرما کر کے حساب یسیر کے ساتھ ہمیں جنت میں بھیج دینا. نبی کی رفاقت نصیب فرمانا, نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. آپ کی سیرت مقدسہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا رحم اللہ.